بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك، والرخاء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف ما شاء الله؟ And how is the weekend? الحمد لله، الحمد لله، كيف ما شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه ترك إحسانه، الحمد لله بزيته، good ما شاء الله، अच्छा है ना؟ إنسان بزي رهي تو، right؟ instead of فارغ هو تو الله بلا بہت ڈھیر ساری بیکار کے خیالات اور سوچیں آتی رہیں، doing kitchen، الحمد لله، good، الحمد لله، ٹھیک ہے، إن شاء الله. ہم نے اپنے گھروں کی بھی رینوویشن کرنی ہے اور اپنے آپ کی بھی رینوویشن کرنی ہے، رائٹ؟ اوکے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، ان شاء اللہ آل مارک دا اٹینڈنس، اوکے، الحمد للہ، ٹھیک ہے، اوکے، ایوری ون از ریڈی فار دا اٹینڈنس، چلیے پھر ان شاء اللہ آپ کی اٹینڈنس پہلے لے لیتے ہیں، یس، اوکے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرزانہ غازی، ماریا عمر، انیلا عمر، عفت اسما سعیدہ، عفت فاطمہ، شاہین مقصود، حاجر آصف، عبد الفرحین، عشرت سلطانہ، حریم اقبال، نجف رشید، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahnoor Arfan, Mayam Bibi, Sumaira Jeeva, Shiraz Afrin, Atiba Ijaz, Alia Chirov, Firoza Sanaullah, Sanobar Masood, Fariha Iqbal, Kawal Qidwai, Midhat Qidwai, and Fatima Khatib. Okay, barakallahu feek. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Inshallah. इससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें हमारे पास एक सैड न्यूज़ है इस हवाले से कि हमारी डियर सिस्टर शहला ताजर जिनको आप एडमिन नाजमा 09 की आईडी से देखते हैं उनके बहनोई का इंतकाल आज सुबह पाकिस्तान में हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کی بخشش فرما ان پر رحمت فرما ان سے درگزر کر کے انہیں معاف فرما دے اور ان کی اچھی مہمانی فرما ان کی رہائش کو کشادہ فرما دے انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو دے اور انہیں کوتاہیوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کو جیل سے صاف کیا جاتا ہے انہیں ان کے پہلے گھر سے بہتر گھر دے اور ان کے عزیزوں سے بہتر عزیز اور ان کے ساتھی سے بہتر ساتھی عنایت فرمائے اور انہیں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت میں داخل فرما دے آمین اللہم آمین اور ان کے پیچھے لواحقین کو صبر عطا فرما بات یہ ہے کہ موت برحق ہے ٹھیک ہے آج خوشی ہے تو کل غمی ہے آج غمی ہے تو کل خوشی ہے یہی زندگی کا اصول ہے اور خوشی نہ ہو تو شاید ہمیں غم کا احساس نہ رہے اور غم نہ ہو تو شاید ہمیں خوشی کا احساس نہ رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دو اپوزٹ وے سے ہمیں ان دونوں کے اصل رخ کو پہچاننے کا ذریعہ بنا دیا کہ الحمدللہ کل جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے انہیں ان کے بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی اور آج صبح مجھے اس طرح ان کے بہنوئی کی ڈیتھ کی خبر ملی سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے ہر طرح کی مصیبت سے بچا کے رکھے لیکن یہ کہ جس نے پیدا ہونا ہے بہرحال اس کو اس دنیا سے بھی جانا ہے تو ہمیں اس چیز کے لیے ہر دم اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے ملنے کا بہت شوقین ہوتا ہے رائٹ اور اس کو اسی شوق میں وہ یہ زندگی گزارتا ہے کہ اس نے آخر کار اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور جب اس کی زندگی اس طرح گزرتی ہے تو پھر اس کی زندگی بھی بہت حسین ہو جاتی ہے اور اس کی موت بھی بہت حسین ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے اس کو اپنے رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ سمجھ کے اس زندگی کو گزارنا ہے ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم اپنی کلاس کا آغاز انشاءاللہ تجوید کے لیسن کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے اور آج ہمارا سورۃ النحل کا آخری لیسن ہے آیہ نمبر 114 سے 128 انشاءاللہ اپنے مصحف اوپن کر لیجئے ہم پہلے تجوید کرتے ہیں پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اینڈ کچھ پارٹ آف تفسیر اینڈ دین ویل گو آن بریک فار اثر صلاح فار حافظہ گروپ اوکے بارک اللہ فیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ
الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 140 item 114-128 سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
واشكروا نعمة الله
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم
فمن اضطر غير باغ ولا
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
يا ادھر ہم پھر سے کریں گے تو باکو ساکن یا دوبارہ وہذا سے پڑھیں
وهذا حرام لتفتروا على الله
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
إن الذين يفترون على الله الكذب لا
متاع قليل ولهم عذاب أليم
متاع قليل ولهم عذاب أليم
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.
إن إبراهيم كان أمة قانتا
ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه.
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين.
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
وإن عاقبتم فعاقبوا
وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ یہاں پہ ہمارا لیسن پورا تھا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبق نمبر 140, آیت نمبر 114 سے 128, سورۃ نحل. لیسن نمبر 140, آیت نمبر 114-128, اور سورۃ نحل کا یہ آخری سبق ہے. نہ صرف یہ کہ سورۃ نحل کا آخری ہے بلکہ 14 پارے کا بھی آخری سبق ہے. تو آئیے نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اس ترجمے کو دہراتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اب ہماری آوازیں اس طرح کی ہوں کہ جن کو سننے کے بعد لوگوں کے دلوں میں قرآن اترنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک بار پھر. فَقُلُوا بس کھاؤ, مما رزقکم اللہ, اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے, حلالاً طیباً, حلال پاکیزہ, واشکروا اور شکر کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا, ان کنتم اگر ہو تم, ایاہ تعبدون صرف اسی کی تم بندگی کرتے, انما اس کے سوا نہیں کہ, حرم علیکم اس نے حرام کیا تم پر, المیتہ مردار, والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. میری زبان تو نہیں ناپاک ہوگی, ہمارے کلچر میں کیا معروف ہے کہ 40 دن تک زبان ناپاک ہوتی ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا کچھ ہم اپنی مرضی کے حلال بناتے ہیں. چلیے. وما احل لغیر اللہ بہ, اور اس چیز کو کہ نام پکارا جائے اللہ کے سوا جس پر, فمن اضطر بس جو کوئی لاچار ہو جائے, غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا, ولا عادن اور نہ حد سے نکلنے والا, فإن اللہ بس بے شک اللہ غفور الرحیم،
غفور الرحیم
بخشنے والا مہربان ہے،
بخشنے والا مہربان ہے.
ولا تقولوا،
ولا تقولوا
اور نہ تم کہو،
اور نہ تم کہو
لما تصفو،
لما تصفو
اس چیز کے لیے جو بیان کرتی ہیں،
اس چیز کے لیے جو بیان کرتی ہیں
السنتکم الکذب،
السنتکم الکذب
زبانیں تمہاری جھوٹ،
ھذا حلال،
یہ حلال ہے،
وھذا
حرام، اور یہ حرام ہے، لتفترو تاکہ تم باندھو، اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، ان الذین بے شک جو لوگ، یفترون بہتان باندھتے ہیں، اللہ الکذب
اللہ
پر جھوٹے، لا یفلحون
وہ
فلاح نہ پائیں گے، متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا سا، ولہم عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو، حدو یہودی ہوئے، حرمنا
حرام کی
ہم
نے،
ما قصصنا علیک
جو ہم بیان کر چکے ہیں
آپ
پر،
من قبل اس سے
پہلے،
وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن کانو اور لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون اپنے اوپر ظلم کیا کرتے، ثم ان ربک پھر بے شک پروردگار تمہارا، للذین عملوا السوء ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا برا، بجہالت نادانی سے، ثم تابوا پھر توبہ کی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کی، ان ربک من بعدہا بے شک پروردگار تیرا اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا رحمت والا ہے، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، کانا تھے، امتن امام، قانتا للہ حنیفا اللہ کے فرما بردار یکسو، ولم یکو اور وہ نہیں تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، شاکر لینعمہ شکر گزار اس کی نعمتوں کے، اجتباہو اللہ نے ان کو چن لیا، وہداہو اور چلایا ان کو، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، وآتیناہو اور ہم نے دی ان کو، فی الدنیا حسنہ دنیا میں بھی بھلائی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں بھی، لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، ثم اوحینا الیک پھر وہی بھیجی ہم نے آپ کی طرف انتبع کہ پیروی اختیار کرو ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے انما بات یہی ہے کہ جعل السبت مقرر کیا گیا ہفتے کا دن علی الذین اختلفوا فیہ انہی لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک پروردگار تیرا لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ البتہ ضرور فیصلہ کرے گا ان میں یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز کا کہ تھے وہ جس میں اختلاف کرتے اد الى سبیل ربک بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف بالحکمتی حکمت سے والموعظت الحسنہ اور نصیحت سے جو اچھی ہو وجادلہم اور مناظرہ کرو ان سے باللتی ہی احسن ایسے طریقے سے کہ وہ بہتر ہو ان رب کا بے شک پروردگار تیرا ہوا عالم وہی خوب جاننے والا ہے بمن ضل عن سبیلہ اس کو جو بھٹکا ہو اس کے راستے سے وہ عالم اور وہ خوب واقف ہے بالمحتدین راہ پانے والوں سے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر انتقام لو تم فَعَاقِبُوا تو بدلہ لو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اتنا ہی کہ تکلیف دی گئی تم کو ساتھ اس کے وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر صبر کرو تم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ یقیناً وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے وَاصْبِرْ اور صبر ہی کیا کرو وَمَا صَبْرُكَ اور نہیں صبر آپ کا الا باللہ مگر اللہ ہی کی مدد سے ایک اور معنی بھی اس کو ہو سکتا ہے الا باللہ اور اللہ ہی کے ذمے یعنی اس کا اجر پھر اللہ ہی دے گا ولا تحزن اور نہ غم کریں علیہم ان پر ولا تکو اور نہ ہو فی دیقم تنگی میں مم یمکرون اس سے جو وہ مکر کرتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الذین اتقوا ساتھ ہے ان کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں والذین اور جو لوگ ہم محسنون وہ احسان کرنے والے ہیں
اللہ
ہمیں بھی محسن بنا دے. چلیے جا تلاوت سنیں گے.
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
تفسیر دیکھیں گے آیت 14 سے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال اور طیب. پھر کھانے کے بعد کیا کرو؟ وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پیچھے سے بات ہو رہی تھی توحید کی، اللہ کے لیے خالص ہونے کی. اللہ کے راستے میں جو مشکلات آ جائیں، جو پریشانیاں آ جائیں، اس کے بعد اس پہ جم جانے کی. اب یہاں سے کچھ حلال اور حرام کے احکامات کی بات ہے. مدنی صورتوں میں عموماً حلال اور حرام کے احکامات آتے ہیں، لیکن سورت نحل جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں کچھ اشارے اس طرح کے ملے کہ جس کے ساتھ پھر اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ آگے جا کے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اندر حرمت آنے والی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر دور میں ہی حرام رہی. تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کا اختتام بھی شروع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ سچا اسلام جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے. کیا واقعی صرف نماز، روزہ، عبادت ہی کا نام ہے، یا پھر کھانے پینے، زندگی گزارنے کے طریقوں سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ تو فرمایا فاکلو، کھاؤ، حکم ہے نا. تو کھانا بذات خود ایک عبادت ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور آیت کا یہ حصہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1000 حکم ہے، یہ حکم والی آیتیں، تو یہ آیتیں بھی اسی میں آتی ہیں نا کہ کھاؤ. تو کھاؤ حکم ہے. تو جس طرح عبادت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے نا، تو طریقہ بھی اللہ کے حکم سے پوچھا جاتا ہے. کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، فجر کیسی ہوگی، ظہر کیسی ہوگی، اسی طرح کلو کا حکم چونکہ اللہ کا ہے، تو پھر کھانے پینے میں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ بھی اللہ ہی بتائے گا. جس طرح عبادت میں کمی بیشی کر لینے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے ثواب لینے کی بجائے، اسی طرح کھانے کا حکم عبادت سمجھ کے کرنا، لیکن کھانے کے اندر اللہ تعالی سے وہ باتیں نہ پوچھنا جو کہ اس کا حکم ہے، تو گویا کہ یہ ہمارے کھانے پینے کو بھی پھر عبادت کی بجائے اللہ تعالی کی نافرمانی کی چیز بن جاتی ہے. کھانے سے نہیں روکا، کھاؤ، لیکن دو شرائط لگا دی. نمبر ایک، حلالن، حلال ہو، حل یا حلو سے حلال ہو، یعنی جائز ہو تمہارے لیے، اس کی کئی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں اور طیب بھی ہو. حلال دو طرح سے حلال ہوتا ہے. نمبر ایک، حلال فی ذاتی ہی، یعنی کھانا اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہو. مثلا اس میں کوئی حرام انگریڈینٹس نہ ہو، کوئی اس کے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہو. دوسرا ہوتا ہے حرام بسبب ہی، مثلا سیب ہے، حلال ہے، لیکن کس سورس آف منی سے آپ نے لیا، اس سے پتا چلے گا کہ آپ اس سیب کو کھائیں گے کہ نہیں. دوسرا ہے طیب. طیب کیا ہے؟ کہ پاکیزہ بھی ہو. کس طرح سے؟ یعنی مثال ہے کہ گلا سڑا نہ ہو، باسی کھانا نہ کھاؤ. اور اس پہ پیچھے سورت بکرا میں بات ہوئی، اور وہ مدنی سورت تھی. یہاں آپ امیجن کریں کہ مکی ماحول میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں. جس طرح کفر اور شرک میں انسان اللہ تعالیٰ کے حق نہیں دیتا نا، اسی طرح اپنے بھی نہیں دے پاتا. تو مکہ والے بھی کھانے پینے میں بہت کمی بیشیوں کا شکار تھے. آج کے دور میں بھی آپ سنیں گے فلاں مینڈک کھاتے ہیں، فلاں قوم سانپ کھاتی ہے، فلاں جو ہے دس اینڈ دیٹ کھاتا ہے. اور جو قباحت اور گندی چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پتہ نہیں ایمیل صحیح تھی کہ غلط تھی، کہ ایک شخص چھوٹے سے بچے کو فرائی کر کے کھا رہا ہے. ماں کے پیٹ کے جو فیٹس جو جتایا ہو جاتے ہیں بچے، اس کو دنیا کا ایک ملک میں لوگ کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. اس کی ہڈیاں چباتے ہوئے دکھایا گیا، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا، اور اس کو جلا جلا کے باربیکیو بنا کے کھا رہے ہیں. یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کا نہیں ہوتا وہ اپنا بھی نہیں ہوتا. جس دل میں ایک اللہ کی محبت نہیں رہتی نا، پھر زبان حرام کھانوں کی آتی ہوتی ہے، لذت آتی ہے. آپ کو شراب کا سوچ کے گھن آئے گی، لوگ چسکیاں لے کے پیتے ہیں. کیا وجہ؟ کیونکہ دل حلال نہیں رہا، دل میں طیب نہیں رہا. قلمہ طیبہ دل میں نہیں آیا تو زبان بھی گندی، آنکھیں بھی گندی، سب چیزیں گندی. تو گندگیوں سے بچانے کی چیز کیا ہے؟ کہ انسان ایک رب کا بن جائے. تو کھاؤ پیو، دیکھو ٹھیک ہے، مکھیوں والا تو نہیں، باسی تو نہیں، چھالیوں کے نام پہ چھالیاں کھا کھا کے اپنی زبان کو نہ چلاؤ. یعنی جو بھی انسان کھائے، اس کا فرض بنتا ہے کہ کیا یہ حلال اور طیب ہے. صرف اپنے کھانے اور پینے کے جو ڈرنکس ہیں انہیں کو جمع کر کے آپ دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے جو ہم کھاتے ہیں کیا واقعی وہ طیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں. یہاں پھر وہی بات ذہن میں آ گئی کہ کوک، جس کو بڑے شوق سے لوگ آج کے دور میں پیتے ہیں، اس کی باقی ساری کباختیں تو الگ کر دینا، کہاں سے ہے، کس کی کمپنی ہے، کس کو پیسے جاتے ہیں. اگر صرف اس کی کیمیکل انالیسس دیکھ لیں تو جتنا بھی کاربونیٹڈ واٹر ہم پیتے ہیں سوڈا کی شکل میں یا بروس آپ لوگ غالباً جہاں کہتے ہیں اس کو، کاربن لے کے جاتے ہیں اندر، جو دن میں پورا وقت لنگس کو کام کرنا پڑتا ہے نا، آکسیجن انہیل کرتا ہے اور کاربن چھوڑتا ہے، ہم وہی کاربن لے رہے ہیں. بالکل ہی ایسے ہی جیسے آپ کوئلہ جہاں جلائیں اور جو اسموک ہے اس کو اندر انہیل کریں، دم بھی گھٹتا ہے، سانس بھی گھٹتا ہے. تو یہ جو کاربونیٹڈ واٹر ہم پیتے ہیں یہ کاربن لیتے ہیں. کسی کا دانت ٹوٹا اور انہوں نے کوک کے گلاس میں ڈپ کر دیا، 7 ڈیز کے اندر پورا دانت کھل گیا. آپ اسے ڈرین کھولیں، آپ اپنے ٹوائلٹ کے جو اگر ڈرین بند ہو جائے کبھی، تو ایک کین کوک کا ڈال کے اس کو اوپر سے بند کر دیں، 15-20 منٹ میں وہ بالکل صاف ہو جائے گا. اس کے اندر ایسڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم کھا رہے ہیں. حلال ہے کہ طیب ہے نہیں پتا، ٹھیک ہے آپ کو حرام، میں تو کسی کو نہیں کہہ سکتی، نہ مجھے ضرورت ہے. لیکن کوئی بھی چیز جب جسم میں جائے، ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا کریں کہ یہ میرے اندر جائے گی، اندر کیا تباہی مچائے گی. اسی طرح ہمارے پاس کھانے بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، اتنا اسپائسی. ایک تو نا ہمارا ٹیسٹ بن چکا ہے، الحمدللہ ہمارا ٹیسٹ ہے، زبان کو بھی عادت ہوگی، اسٹمک ہوئی، لیکن بعض دفعہ تو اتنا اسپائسی کھانا کھاتے ہیں لوگ کہ وہ زبان پہ رکھے تو ایسے لگتا ہے کہ آگ لگ گئی، اور کہتے ہیں بہت مزہ آتا ہے. ہماری سائنس کی ٹیچر نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، مجھے اکثر ہی یاد رہتی ہے جب کبھی میں بہت کسی کے گھر اسپائسی کھانا دیکھوں. وہ کہتی ہے کہ سوچو دیکھو، تم مرچوں والا کھانا زبان پہ رکھتے ہو، زبان کتنی سخت چیز ہے، دیکھنے میں ہاتھ میں بھی آتی ہے، لیکن سوچو یہی کھانا جب معدے کے اندر جائے گا، چھوٹی چھوٹی نالیاں، ٹیوبس، اور وہاں کیا کیا چھوتا ہے، تو وہاں کتنی تباہی ہوتی ہوگی. اور واقعی یہ سوچیں تو اسٹمک پہلے ہی جلنے لگتا ہے. تو کھانے میں اچھا کھانا، فریش کھانا، حلال کھانا، یہ انسان سے اچھے کام کراتا ہے. بہت ساری چیزیں جو آج ہم نیکی کی نہیں کر پاتے نا، اس کی وجہ ہمارا فوڈ ہے. ہیوی فوڈ یا سیچوریٹڈ فوڈ، بہت زیادہ ہائی کولیسٹرول کا فوڈ کھا لینا، پھر نیند آئے گی، سستی آئے گی. تو بہرحال اس کے اوپر ہم پیچھے بات کافی کر چکے، اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن دوبارہ ایک ریمائنڈر ہم سب کے لیے کہ سادہ کھائیں، آسان کھائیں. اور کریں کیا؟ وشکرو نعمت اللہ ان کنتم یہ تعبدون. خوب اچھا بھی کھا لیں، صاف کھائیں، کوئی اس کا یہ نہیں مطلب کہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے. فریش کھائیے، اچھا کھائیے، ہیلدی فوڈ کھائیے، انرجیٹک فوڈ کھائیے، بہت فیٹنگ نہ کھائیں. کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر. اور یہ شکر کون سا ہے؟ شکر بالجوارح، کہ جس کھانے سے طاقت ملی اس کو اللہ کی مرضی میں استعمال کریں. یہ نہیں کہ کھا پی کے پھر آنکھوں سے نہ شکریہ کروائیں غلط چیزیں دکھا کر، کانوں سے نہ شکری کروائیں غلط سنوا کر، اور زبان سے نہ شکری کروائیں غلط بول کر. اگر واقعی پھر تم اسی کو پوچھتے ہو، کون سی بات ہوتی ہے بھائی؟ کوئی جائے نماز کی بات ہوئی؟ اس سے کیا پتا چلا کہ کھانا کھانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے. اس نظریے نے پھر رحمانیت کا بھی رد کر دیا. اور بعض لوگ جو دین کے نام پہ سب کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں نا کھانا، یہ اس کا بھی رد ہے. اسلام کو کوئی مریل لوگ نہیں پسند کہ ضرورت کا بھی نہ کھائے اور اپنے جسم کی انرجی بھی پوری نہ کرے اور پھر بس لیٹا رہے، بیٹھا رہے. ظاہری بات ہے کہ گاڑی میں گیس ڈلتی ہے، پیٹرول ڈلتا ہے، تبھی چلتی ہے نا. ہم زیادہ صحیح کھانا کھاتے ہیں، انرجیٹک، تو زیادہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں، اور جو تھوڑا کھائیں گے جان بھی کم ہوگی، پھر جلدی بیماریاں بھی آئیں گی. تو مناسب کھائیں، زیادہ کھائیں تھوڑا کھائیں یہ بحث نہیں ہے، مناسب کھائیں. پہلے کھانے کی بات کی، پھر بتایا انما حرم علیکم المیتۃ. ترتیب دیکھیے، پہلے حلال بتایا پھر حرام. اصل میں نا یہاں سے لے کے آخری، بلکہ 125 نمبر کی جو آیت ہم کریں گے سورت کی، موسٹ امپورٹنٹ آیت، تبلیغ کے نقطے، اس کو یہیں سے چھانٹنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے کھانے کا بتایا، پھر نہ کھاؤ یا کیا حرام ہے. عموماً ہم تبلیغ شروع کرتے ہیں نا، تو پہلے یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ کرتے ہیں. پہلے کہا کھاؤ، خوب کھاؤ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو دین کی کوئی بات بتائی جائے تو اس کو ذہن سازی کی جائے، اس کو اچھے طریقے سے اس کا تیار کر دیا جائے، پھر اس کے بعد ضرورت پڑے تو دوسری چیزوں کو بھی بتایا جائے. تو اب آیت نمبر 115 میں حرام چیزوں کی لسٹ دہرا دی گئی. پیچھے 3 دفعہ یہ بات گزر چکی، 4th دفعہ یہاں پہ آئی ہے اور یہ آخری بار ہے. 4 دفعہ یہ آیت قرآن پاک میں آئی ہے، سورۃ الانعام میں بھی آ چکی ہے. تو بہرحال یہاں بھی آخری بار آ رہی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو حرام کر دیا تم پر مردار، اور ودما، اور خون. کون سا خون؟ سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، رگوں میں جو دوڑ رہا ہوتا ہے. تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. اور چوتھی چیز وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام، یعنی ذبح کے وقت جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو، لیکن پھر بھی رخصت ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی بے بس کر دیا جائے، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے اس کام کے کرنے کے لیے، شرط دو ہیں. نمبر ایک باغ، وہ لذت کا چاہنے والا نہ ہو، ولا عاد اور عادی نہ ہو، حد سے گزرنے والا نہ ہو. تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ پوری شریعت کے اندر یہی چار چیزیں حرام ہیں. نمبر ایک میتہ، مردار، خود سے مرا ہوا جانور. کون سا ہے؟ ہم سورۃ مائدہ کی ابتدائی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، المنخنق والموقوذ والمتردی والنطیحۃ وما اکل السبع. پانچ قسمیں تھی مردار کی، وہ جانور جو خود مر جائے اور جس کے ذبح کے وقت خون اس کا نہ نکالا جائے. دوسری چیز ہے دم، خون. کون سا خون؟ جو بہتا رگوں میں، کیونکہ جس خون کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، اور جسم کی بیماریاں جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگ چکا ہوتا ہے اس کی اجازت ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو مردار اور دو خون بھی جائز ہیں. مردار میں ایک ٹڈی اور مچھلی، اور دوسرا جو خون کے اندر کھلیچی اور تلی، وہ تو بنے ہی پورے کا پورا خون کا ہوتا ہے، لیکن آج الحمدللہ سائنس نے اس کو ویریفائی کر دیا کہ وہ صاف خون ہوتا ہے. جگر ہی تو وہ پلانٹ ہے جہاں ہمارے جسم کا سارا خون جو ہے وہ فلٹر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے دیکھی جہاں گندگی تھی، جہاں ہمارا نقصان تھا، کہا وہ نہ کہو، جہاں جگر میں خون تھا کھا لو. اس سے حکمت بھی سمجھ آتی ہے نا، کہ ایک لاٹھی سے نہیں ہانک دیا اللہ نے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، کہ روپ ڈالنے کا شوق نہیں ہے. جو ہمارے لیے ٹھیک تھا اس کو رکھا، جو نہیں ٹھیک تھا اس کو چھوڑ دیا. پھر تیسری چیز جہاں آئی، وہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. یہاں تو لحم بولا گیا لیکن مراد اس سے پورے کے پورا خنزیر ہے. اس کی ہڈیوں سے بنی ہوئی چیزیں، اس کی چمڑے سے بنے ہوئے جوتے، پرس، چاہے کتنے قیمتی ہوں، جتنے خوبصورت ہوں، اور جتنے برانڈیڈ قسم کے پرس اور جوتے ہوتے ہیں نا، اس میں میجورٹی اس طرح کے جانوروں کی ہوتی ہے جو قیمتی ہوتے ہیں، کم ملتے ہیں نا، نایاب ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی آپ کو جوتا، پرس خریدیں، کوئی بیگ، کوئی جیکٹ خریدیں، تو اندر سے مڑا ہوئی جگہ سے پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کس چیز کا لیدر تھا، لیکن بہرحال اس کو بھی نہیں لے سکتے ہم. اور خنزیر کیوں گندا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے بہت، کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی اخلاقی برائیاں بھی ہیں، اور جسمانی طور پہ انسان سے اس کا بہت زیادہ ملتا ہے. کوئی بھی بیماری اس میں ہوتی ہے تو وہ دوسروں میں بھی آ جاتی ہے. عادتیں اس کی اتنی گندی ہیں کہ ہومو سیکشل بھی ہے، اسی طرح سے گندگی کھاتا ہے، اور جو انسان کھاتا ہے اسی طرح کی عادات اس کے اندر آنے لگتی ہیں. چوتھی چیز ہے وہ ماحل غیر اللہ بھی، اور جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام. یہ آیت جو ہے یہ ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے مختلف ہی رہی. ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مسلط کیا جائے. تو ہم یہاں مختلف صورتیں دیکھیں گے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. پہلی صورت اس کی کیا ہوتی ہے، کہ غیر اللہ کا تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے سے ذبح کیا جائے. آسان لفظوں میں آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کا لیا جائے جس کو راضی کرنا ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. مثلا آپ دیکھیے کہ فقہ حنفی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، در مختار اس کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی حاکم یا کسی بڑے کی آمد پر، کوئی بڑا شخص آتا ہے نا، کسی ملک کا بادشاہ، کوئی فلاں، کوئی فلاں، فرمایا اس کی آمد پر جانور ذبح کرنا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تعظیم کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہوگا، اور وما احل بہ لغیر اللہ میں داخل ہوگا، چاہے اس پر اللہ کا نام ہی لیا جائے. لیکن لوگوں نے اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ کیا. تو پہلی صورت آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ نام چاہے اللہ کا لیا جائے، قرب حاصل کرنا ہے کسی بزرگ کا، کسی امام کا، کسی بزرگ کا، کسی پیر کے نام کا، فلاں قبر پہ لے جاؤ، فلاں قبر پہ لے جاؤ. یہ ہے پہلی صورت. دوسری صورت کیا ہے، کہ مقصد تو ہے غیر اللہ کا تقرب، لیکن ذبح کرتے وقت نام اللہ کا ہی لیا جائے. اس مسئلے پہ بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں، جو بھی دیندار ہونے کے دعوے کے باوجود لوگوں کو کہتے ہیں نہیں آؤ قبروں پہ بکرے چڑھاؤ نیازیں دو, وہ یہ مسئلہ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں خوشی کسی کی تھی لیکن نام تو ہم اللہ کے لیتے ہیں نا. تو یہ دوسری صورت ہوتی ہے وبا اخل بھی لغیر اللہ میں, کہ قرب کسی اور کا حاصل کرنا تھا لیکن ذبح کے وقت نام اللہ تعالیٰ کے لیا جاتا ہے. تو قبروں پہ جتنے جانور کٹتے ہیں وہ اصل میں اسی صورت میں کٹتے ہیں کہ خوش وہ اس بزرگ کو روح کو کرنا چاہتے ہیں لیکن نام اللہ کا لیتے ہیں. مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے, یہ گائے فلاں پیر کی گائے ہے, یہ جانور گیارہویں کے لیے عبد القادر جیلانی کے لیے ہے, اگر اس 11 تاریخ کو ہم نے دودھ کی کھیر پکا کر نہ بانٹی تو ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی. اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں تقارب میں آتی ہے. اور وہ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے اس بزرگ کو خوش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ دو صورتیں ہم نے دیکھ لی نا, جو لوگ قبر پرستی اور اس طرح کی چیزوں کو جائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دوسری حرام نہیں ہے. پہلی حرام ہے جس میں اللہ کا نام لیا گیا لیکن دوسری جائز ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نام تو اللہ کا لیا نا, اور اس مسئلے کو اتنا الجھا کر شرک کے دروازے کھول دیے. حالانکہ وما اخل لغیر اللہ بہ میں سبھی کو چاہتے ہیں, دیکھیے کہ جو لفظ ہے نا اہل, اس کا روٹ دیکھے ذرا کیا ہے, ہل یحل سے نا. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں ہلال, کس کو کہتے ہیں؟ نئے چاند کو. ہلال کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس کو دیکھتے ایک دم آواز لگتی ہے. تو اہل کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا, آواز, شور مچانا, کسی چیز کو شہرت دینا. اس ایک لفظ کے اوپر مختلف طرح سے باتیں کی گئی ہیں, جس کے اندر ایک لوپ ہول لے کے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نام تو اللہ کا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں اہل کا لفظ ہے, حلال کا لفظ تو نہیں ہے نا. آپ اگر ایک لفظ کے مخرج کوئی فرق دیکھ لیں تو یہاں آپ کو فرق پتہ چلے گا. وما اہل لغیر اللہ کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وما اہل ہا سے, جس کو ہم کہتے ہیں نا بکرا حلال کرنا ہے, ذبح کرنا ہے, حلال کی بات نہیں, صرف پکارنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یعنی جو چیز جہاں اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے پکارا بھی نہ جائے, اسی کو مس انٹرپریٹ کر کے لوگ اسی سے یوز کرتے ہیں. اور کئی کئی صفوں کی تفسیریں آپ کو ملیں گی اس آیت کی ان لوگوں کی کتابوں میں جو مانتے ہیں کہ قبروں پہ بکرے چترے جو ہیں وہ ذبح کرنے چاہیے. تو اس ساری چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں کلیئر کر لینا چاہیے. کسی قسم کا بھی ایسا راستہ جس سے ہماری کھانے میں طیب اور حلال کی بجائے حرام چیز چلی جائے وہ درست نہیں ہوتی, اور اس میں شرک آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت میں یہ شرک آنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں بوانا جگہ پر جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا. آپ نے کہا تم نے کیوں کہا؟ کہ ایسے کسی مشکل میں آیا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ کام کر دوں گا. کہا کیوں؟ کیا وہاں کوئی عید ہے جو لوگ مناتے ہیں؟ کہا نہیں. کوئی درخت ہے جس کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں. کوئی کنواں ہے؟ نہیں. کوئی بت رکھا ہوا؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ سب کچھ نہیں ہے تو جاؤ پھر وہاں ذبح کر دو. آپ نے اتنی لمبی بات کی. جو بکرا آپ ادھر ذبح کر سکتے ہیں آپ کیوں عبد القادر جیلانی کے مزار پہ لے کے جائیں؟ سوچیے ذرا, اللہ تو چاروں طرف ہے, دیکھتا ہے. آپ کیوں داتا ہجویری کے دربار پہ جا کے بکرا دیں گے تو ہی آپ کا کام ہوگا؟ تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکی صورت میں اس کو لا کر بتا دیا کہ مکہ والوں کا شرک کسی قسم کا تھا. کہتے تھے ہم ان بزرگوں کا قرب حاصل کرتے ہیں, تو کہا وما اہل لغیر اللہ بھی, جس کو بھی اللہ کے نام کے سوا پکارا جائے اس کو بھی لے لو. اور بعض کہتے ہیں کہ دیکھو کیا فرق پڑتا ہے, ہم اگر ریگولر سٹورز کا ذبیحہ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوا, انہوں نے کسی بت کا نام لے کے تھوڑی کاٹا. جیسے جو بھی یہاں آپ کہہ لیں نارویجین سٹورز یا امریکہ میں رہنے والے امریکن سٹورز کا اگر میٹ ہم لے کے کھاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے چلے ٹھیک ہے اللہ کا نام نہیں لیا تو کسی بت کا تو نہیں لیا نا. تو آپ دیکھیے کہ ذبح کی شرائط میں ہی شرط ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کا نام بھی لیا جائے. کیوں بھائی ہم کیوں لیتے ہیں اللہ کا نام؟ دیکھیے کہ ہم جو بھی کچھ دنیا میں نعمتیں پاتے ہیں نا, یہ ہمارا حق نہیں ہے, ہم اللہ کی اجازت سے لیتے ہیں. جانور کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. مثال ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ پین لینا ہے اور یہ پین اگر بالفرض میرا ہے تو آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ کیا یہ پین میں لے لوں؟ میں کہوں گی کہ ضرور آپ ضرور لیجیے استعمال کریں. جانور اللہ کے ہیں, ذبح کے وقت اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اصل میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لینا ہے کہ کین آئی ٹیک دس اینیمل. تو جب ہم اللہ کے بجائے غیر کا لیں تو ایسے ہی ہے کہ چیز الفت کی ہے اور آپ اجازت مجھ سے لینے لگے.
تو بہرحال یہ بہت سیدھا مسئلہ ہے، لیکن جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ نہیں سمجھتے. فمن استرا، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے. استرا کا لفظ جو ہے یہ دعاد رو را سے ہے، ضرورن سے، اس میں توئے نہ ڈال دیجئے گا، یہ ایکسٹرا ہے. ضرر کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، بھوک، بیماری، تنگ حالی، خواہ مالی ہو، علمی ہو یا صحت کی کمی ہو، ہر کمی کے لیے یہ لفظ آتا ہے. کسی ناقابل تکلیف چیز کی طرف لے جانا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے اندرونی، اب یہ استرار کون سا ہے؟ نمبر ایک اندرونی، اتنی بھوک ہے کہ بس موت کی کیفیت آ گئی، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا، بلڈ پریشر لو ہونے لگا، شوگر نل ہو گئی، مثال ہے. اور دوسرا استرار ہوگا بیرونی، کسی نے دھمکی دی، کھاؤ نہیں تو قتل کر دیں گے، کھاؤ نہیں تو تمہیں یہ کر دیں گے وہ کریں گے. تو پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کو لگا کے دیکھ لیجئے، ٹاپک ایک ہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا استرار ہو جائے تو پھر بھی دو شرائط ہیں، غیر باغن، لذت کا چاخنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، بغاوت نہ ہو اس کے اندر، ٹیسٹ کانشس نہ ہو، اور ولا عاد، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو. ادب کا لفظ ہوتا ہے نا، وہی روٹ آئیں دال واؤ، اور ضرورت سے زائد بھی نہ لے، اتنے دو لقمے لے لے کہ وہاں پہنچ جائے جہاں پہ وہ حلال چیز کھا سکے. سورت مائدہ آیت 3، سورت انعام 145، اور سورت نحل کی آیت 115 میں اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ رہا ہے. اور حلال اور حرام کے ابتدائی طور پر مکہ میں احکام نازل ہوئے تھے، لیکن پھر مدینہ میں آنے کے بعد اس کو باضابطہ ایک شریعت کی طور پہ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. کیا پتہ چلا کہ کھانے پینے کا تعلق بھی اللہ کی رضا اور نارضگی کے ساتھ ہے، اور خراب چیزوں کا کھانا نعمتوں کی نشکری ہے. پھر آیت نمبر 116 میں فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہذا حلال و ہذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. مکہ والوں کی وہ رسموں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمنٹ دے دیا کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کو نہ گھڑو، کہ یہ جانور بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ حام ہے، یہ فلاں ہے. سورۃ انعام 138، 139، 140 اور سورۃ یونس 59 میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے کہ ایسی باتیں خود بخود گھڑ لینا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اصل میں خود کو دین کا مختار سمجھ لینا، مت وصف بیان کرو. تصفو کا لفظ ہے، یہ واس وادفا سے ہے، وصف بیان کرنا، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں کہ اوصاف کیا ہیں. السنتکم، لسان سے ہے یہ لفظ، اس کی جمع ہے بنیادی طور پہ، کہ حلال اور حرام کے خود نہ بنو. اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ ہر وقت حرام حرام کے فتوے بانٹتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. دیکھیے بعض لوگ لفظ حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں اور ہر جگہ وہ بولتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے. مفتی نہیں بننا چاہیے، جو بات جتنی ہے اس کو وہاں رکھیے اور اس کے بعد اگلے کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، وہ خود بھی سمجھ جائے گا. کالی تفترو اللہ کذبا، اس طرح تم افترا باندھو گے اللہ پر. فار آیا، اس کا روٹ ہوتا ہے فریہ، کہتے چمڑے کو سینا. باب افتعال میں گیا تو افترا بن گیا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بغیر دلیل کے کسی پر غلط بات کر دینا. فرمائن الذین یفترون علی اللہ الکذبا، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی آج کے دور میں جھوٹ کی کیا قسمیں، کھا لو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، مشکل ہے، حلال گوشت مہنگا ہوتا ہے، بڑی دور سے لانا پڑتا ہے، اور سب ایک ہی ہے، اور پاکستانی سٹورز والے بھی تو پتہ نہیں کہاں سے لا کے بیچتے ہیں. اس طرح کی باتیں یہ ساری افترا کی ہیں، یعنی چور دروازوں سے حرام کو حلال کرنا. کہا کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے، متاؤن قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے اٹھانے دو، کھا لیں، عیش کر لیں، اچھا لگتا ہے ان کو ٹیسٹ، ان کو فلاں چین فوڈ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، کھانے دو. یہ وہ برگر دیکھ کے بھوک نہیں برداشت کر سکتے، کھانے دو، متاؤن قلیل، چار دن کی بات ہے، ذائقہ کتنے دن رہے گا، منہ میں ٹیسٹ کتنی دیر رہا، عیش کتنے دن رہی، لذت کتنے دن رہی، اور اس کا گناہ عذاب کب تک رہا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب. علیم کا جو وزن ہوتا ہے نا، جیسے علیم، رحیم، فعیل کا وزن ہوتا ہے جس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، مسلسل دوام، یعنی ایک دفعہ نہیں عذاب ہوگا، یہ چلتا ہی رہے گا. ہمیشہ کی، یعنی چار دن کا مزہ اٹھانا تھا اور اس کا گناہ، اس کا عذاب، اس کی تکلیف ہمیشہ کی ہے، کیا فائدہ ہوا؟ آج سے ایک ہفتہ پہلے اگر ہم نے کوئی برگر کھایا تھا تو کیا آج اس کا ٹیسٹ منہ میں ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہمیں دنیا کے ٹیسٹ اتنے چھوٹے لگیں گے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہگار محسوس کرتے ہوئے دکھ کریں گے کہ ہم نے ایسا کام کیوں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں، تم پہ یہ شریعت حرام نہیں، کیونکہ جو ہی حلال حرام اور کھانے پینے کی باتیں آتی ہیں تو بعض دفعہ بچے بھی فنڈ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہم کیوں مسلمان گھر میں آ گئے، دیکھو ہمارے دوسرے فرینڈس تو یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ کہا نہیں، تمہاری شریعت کوئی بوجھل نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہود پر ہم نے حرام کر دی وہ چیزیں جن کا ذکر کیا تھا ہم نے آپ پر پہلے سے۔ کہاں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ذکر آپ پر، ہم پر؟ سورۃ انعام کی آیت 146 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورۃ نساء کی آیت 160 میں بھی بتا دیا تھا کہ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، جس میں پڑھا تھا نا کُلَّذِی ذُكُر، ناخنوں والے جانور بھی حرام تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود پر ہم نے کچھ چیزیں حرام کی تھی جس کا تذکرہ ہم پیچھے آپ کے اوپر کر چکے، آپ کو یہ کہانی سنا چکے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ کیا تھا ان کا ظلم؟ کہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال کو حرام کر دیتے اور حرام کو حلال کر دیتے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر کمی بیشیاں کر کے خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کبھی بھی ظلم نہیں کرتی، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ انعام ہی میں نا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، سے آخر تک، کہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو وحی کیا گیا مجھ پر کہ حرام کیا گیا ہو ان جانوروں کے سوا کوئی اور چیز۔ بالکل پچھلی چیزوں کا دہرانا تھا، لیکن اب پچھلی زندگی میں کر چکے، کھا چکے، پی چکے، اب کیا کریں؟ اس کا تذکرہ آیت 119 میں ہے، ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے، پھر توبہ کر لی انہوں نے اس کے بعد، اور دوسری شرط وَاصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، خود کو سنوار لیا، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک آپ کا پروردگار ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ نہایت رحم والا ہے۔ کوشش کرو، اگر گناہ ہو چکا اب آ جاؤ توبہ کر لو، توبہ کے آنسوں سے اپنے اس گناہ کو ختم کر دو۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، خواہشات کا، غلبے کا، غصہ آتا ہے انسان کو، اس کا آتا ہے، پھر اس غفلت کے اندر انسان کئی غلط کام کر لیتا ہے نا۔ مثلا یہاں جہالت کی بات ہے نا، بھی جہالت ہے، تو جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ، سرے سے پتہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ آج بھی ایسے ہوں گے، کبھی قرآن سنت کے قریب نہیں گئے، حلال حرام کی بات نہیں پتا تھی۔ دوسری جہالت ہوتی ہے وقتی جہالت، وہ کون سی ہے؟ معلوم تھا مگر اس کی شدت نہیں پتا تھی، بس غصے میں آ کے وہ کام کر لیا، جذبات میں کر لیا۔ آج کے دور میں امت مسلمہ میں سے اکثریت یہ دوسری قسم کی جاہل ہے، سب کو پتا ہے کیا حرام ہے کیا غلط ہے، لیکن خواہشات بندے کو روکتی نہیں، وہ بس رک نہیں پاتا نا، جیسے ہینڈ بریک ختم ہو گیا گاڑی کا اور گاڑی پھسلتی جا رہی ہے، پتا ہے یہاں رکنا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں بریک لگانے کی لیکن بریکس کام نہیں کرتے۔ تو کہا ثم تابوا، توبہ کیا ہے؟ اعتراف، ہاں میں نے کی تھی یہ غلطی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو۔ سب سے پہلے بندہ اعتراف کرتا ہے، پھر ندامت، پھر توبہ ہوتی ہے۔ توبہ اصل میں کیا ہے؟ خود کو خود سزا دینا، اپنی انا کا بت توڑنا۔ نفس پہ بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا، بندہ اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتا ہے، اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو توبہ کرے گا۔ من بعدی ہا، ہا کی ضمیر جو ہے نا یہ توبہ کی طرف ہے، اسی لیے مؤنث ہے، پھر غفور ہے۔ ہم کہتے ہیں بغیر توبہ کی اللہ معاف کر دے گا، مثلا کوئی جوانی میں یہ غلط کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، کوئی شرم ساری نہیں، کچھ نہیں، نہ توبہ، تو کیا خیال ہے وہ ماضی کے معاف ہو گئے؟ نہیں، توبہ کے بعد گناہ چھوڑیں گے پھر معافی ملے گی۔ اور بعض تو کیا کہتے ہیں، لو میں اکیلا کر رہا ہوں، سارے کر رہے ہیں، جہاں سارے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا، ہاں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ پھر توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کو تڑپ لگ جائے کہ میرا اللہ مجھے اس حال میں دنیا سے نہ لے جائے اور میں غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کے نہ چلا جاؤں. واصلحوا, پھر اصلاح کرے. کوئی اگر ٹیمپٹیشن تھی گناہ کی طرف تو اس کو اپنے آپ سے دور کرے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اللہ غفور الرحیم, پھر وہ معاف کرے گا. اور توبہ ہماری شریعت کی سب سے اسٹرانگ چیز ہے, حتیٰ کہ شرک تک کو بھی معاف کرا دیتی ہے. شرط یہ کہ بندہ زندگی میں اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے, اور اس کے بعد پھر ایک رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے. کہ کہیں تم یہ نہ کہنا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا جو سب کچھ کہا جا رہا ہے. تو فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. دل ہی نہیں چاہا بیچ میں رکنے کو. ابراہیم کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ محبت ٹپکتی ہے لفظوں سے, پھول جھڑنے والا انداز لگتا ہے. اللہ اتنے پیار سے ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک کامل مرد تھے, مکمل انسان تھے, دیکھنے میں انسان تھے, کام ایک پوری امت کا کر گئے. امت کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے جو پیچھے بھی بتایا, یہاں امام کے معنوں میں, مدت کے معنوں میں ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا تھا. سورت بقرہ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات حضرت ابراہیم کے لیے کہی تھی کہ انی جائلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. تو وہی لفظ امام یہاں امت بن گیا. دیکھنے میں امت ہوتی ہے قوم, لیکن یہ تیسرا معنی ہے, چار مختلف معنوں میں یہ لفظ آتا ہے. ابراہیم ایک امت کیسے تھے کہ ان میں اتنی خوبیاں اتنی بھلائیاں تھیں جو ایک بڑی امت میں بھی نہیں ہوتی, نمبر ایک. دوسری بات کہ ایک ابراہیم اتنے بڑے بڑے کام کر گئے جتنے کوئی ایک پوری امت بھی نہیں کر پاتی. تیسری بات, ایک ابراہیم پر اتنی آزمائشیں آئیں جتنی شاید ایک پوری امت پر بھی نہیں آتی. ایک ابراہیم کا ایمان, اللہ سے محبت اتنی بڑی تھی کہ جتنی پوری جماعت پورے گروہ کے لوگوں کی بھی نہیں ہو سکتی. اور ایک اور وجہ ان کو امت کہنے کی کہ ایک ابراہیم علیہ السلام وہ تبدیلی پیدا کر گئے اپنے معاشرے میں جو ایک بڑی امت بھی نہیں کرتی. اتنے بڑے تھے ابراہیم, کتنا رشک آتا ہے, تمام خوبیوں سے مرصع تھے. اور عربی زبان میں امت جب ایک انسان کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ساری خوبیوں کا مجموعہ ہو, ہر طرح کی خوبی. کسی اینگل میں بھی آپ دیکھ لو, ابراہیم کو چھان پھٹک کے دیکھ لو, آپ کو ہر لحاظ سے واقعی وہ خوبصورت دکھیں گے. اللہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کر دے. امام اور پیشوا تھے, حق اور صداقت کے علم بردار تھے, جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو گئے حق کا. چاروں طرف فتنوں کی آندھیاں تھیں, چاروں طرف شرک کے اندھیرے تھے, اور حضرت ابراہیم اکیلے ہی کھڑے ہو گئے, اکیلے ہی اللہ تعالیٰ سے وفائیں کرنے والے تھے. سورت نجم میں بھی آتا ہے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا احساس دیا, الذی وفا. ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا, صاحب رشد تھے. اللہ نے ان کو سمجھ دی, سورت الانعام میں ہم پڑھ چکے ان کا قصہ, کیسے ستاروں کو دیکھ کر, سورج کو دیکھ کر, چاند کو دیکھ کر اللہ کو پا لیا. دنیا سے الگ تھلگ تھے. اسی طرح جو شخص دنیا بھر سے الگ تھلگ ہو, اور اس قوم کو بھی امت کہتے ہیں جس کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو. اب سارے لفظ جمع کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بہترین انسان تھے اپنے وقت کے. اور کون سی چیز ایک بندے کو بہترین بناتی ہے؟ دل تو سب کا ہی چاہتا ہے, یقیناً آپ کا بھی چاہ رہا ہوگا اور میرا بھی چاہ رہا ہے, لیکن کیا باتیں تھیں کہ جس نے ابراہیم کو امام بنا دیا, ابراہیم کو لیڈر بنا دیا. کاؤنٹ کرتے جائیں یہ صرف ان آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی تو بات امت کی آ گئی, آل راؤنڈر تھے, ہر فن مولا تھے. دوسری بات کانیتن, قنوت تھا. قنوت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں, دوام اور عاجزی. دوام کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ایک ہی حال میں رہنا. یہ نہیں کہ کوئی مشکل پڑی تو مسلح نکال لیا, امتحان آنے لگے تو نفل شروع کر دیے, اور پھر آگے جو ہوا سب کو پتا. رمضان کے مسلمان نہیں تھے, عید والے دن کے بھی مسلمان تھے, مسجد کے امام ہی نہیں تھے, وہ تجارت کے امام بھی تھے, ہر جگہ اللہ کے دین کو لے کے چلتے تھے. ٹھیک ہے. اور قانتین میں دوسری چیز عاجزی, کہ پھر اپنی خوبیاں نہیں بیان کرتے تھے, بڑکے نہیں مارتے تھے, بڑے بڑے نہیں بنتے تھے. دوسری خوبی کیا ہے؟ قانت کس کے لیے تھے؟ للہ. آج ہم بھی قانت ہوتے ہیں لیکن لے دنیا. آج ہم بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں دوام کے ساتھ, صبح رات دن ایک ہم نے بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ قنوت ہمارا دنیا کے لیے, لنفس. اور آج ہم بھی آج اس عمر میں, آج ہم نے بھی اپنی گردنیں جھکائی ہوئی ہیں لیکن اللہ کی بجائے دنیا کے لیے, خواہشوں کے آگے, جبکہ وہ اللہ کے لیے تھے. اگلی خوبی حنیفن, فوکس تھے. سب سے کٹ کر ایک کا بننے والا شخص حنیف ہوتا ہے. مسجد میں جا کر اور گھر میں جا کے دو مختلف انداز نہیں تھے ان کے زندگی گزارنے کے. ساری دنیا ایک طرف تھی اور اللہ کا بندہ دوسری طرف تھا. سب شرک پہ تھے تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت توحید پہ تھے, حنیف تھے. اور سب سے مشکل کام ہی یہ ہے آج دنیا میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے, جب دنیا میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہی بن جاتی ہے. ابراہیم میں یہ ڈفرنس نہیں تھا. ان کی جو کیفیت مسجد میں جا کے ہوتی ہوگی نا, وہی ان کی کیفیت اپنے بچے کی شادی کے موقع پہ بھی ہوتی تھی. جب مان جو لیا, فوکس ہو گیا بندہ, جس کو پتا چلتا ہے نا میرے اس میں فائدہ ہے, وہ ادھر ادھر نہیں پھر دیکھتا. جیسے آج کچھ لوگ فوکسڈ ہیں مال کمانے کے لیے, کچھ فوکسڈ ہیں گھر سے جانے کے لیے, کچھ فوکسڈ ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, کچھ فوکسڈ ہیں اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے. لیکن خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے لیے حنیف ہو جائے. پھر اگلی خوبی, ولم یک من المشرکین, وہ بالکل مشرکوں میں سے نہ تھے, تھوڑا سا بھی شرک نہیں تھا. جہاں مکہ والوں کو منہ کی کھانی پڑی, بڑا مان کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں, کہا تم آرام سے بیٹھو, تمہاری زندگی اور ابراہیم کی تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. کچھ بھی ان کا اور تمہارا آپس میں نہیں ملتا سوائے تمہارے دعووں کے اور تمہاری ان باتوں کے کہ تم اس طرح سے باتیں کرتے ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو. وہ بالکل مشرکوں سے الگ تھے. اگلی خوبی, شاکر لین امیہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا. شاکر کا لفظ تو آسان ہے, شکر سے, شکر کرنے والا. دیکھیں شاکر فاعل, شکر کے لفظ کے بیچ میں الف آ گیا تو شاکر ہو گیا. چلے اس کو ذرا مفعول پہ لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ مشکور. شاکر فاعل, مشکور مفعول. ٹھیک ہے, تو وہ لفظ بڑھاتے جائیں گے, معنی بدلتے جائیں گے. انعمی کا جو لفظ ہے نا, یہ نعم کی جمع ہے, نعمت کی جمع بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے, بہت کچھ شکر گزار تھے وہ اللہ کے. اللہ کی نعمتوں کو خوشی سے لیتے تھے, پھر اس کا حق بھی ادا کرتے تھے. اجتباہو, چن لیا اس کو اللہ نے. اللہ اکبر, اللہ کسی کو چن لے کتنی بڑی بات ہے. کس لیے چنا تھا؟ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا؟ نہیں, اپنا گھر بنانے کے لیے چنا, مکہ کو آباد کرنے کے لیے چنا, حج اور عمرے کے مناسک سکھانے کے لیے چنا, بیٹے کی قربانی دینے کے لیے چنا, اپنے گھر کو بے آباد کر کے اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے چنا, اپنے پیغام کے لیے چنا. حضرت ابراہیم نے بہت ساری ہجرتیں کی, جگہ جگہ جاتے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے, اس کے بعد آگے چلے جاتے. اللہ نے ان کو چنا. اور حقیقت یہ کہ اللہ جس کو چنتا ہے اسی سے اپنا کام کراتا ہے, اور چناؤ کے لیے یہ پچھلی چیزیں لازم ہیں. چناؤ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ وہ ساری ہیں جو پیچھے تذکرہ ہو گیا. اور جس کو اللہ چن لے پھر وہ ہدا ہو, پھر اس کو راستے بھی دے دیتا ہے, پھر اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. کدھر راستہ دکھایا؟ الی صراط مستقیم. سارے لوگ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے ابراہیم کو بن مانگے ہی دے دیا. کیا ہے, ہم آپ کو راستہ دکھاتے ہیں سیدھا. اور اس کے ساتھ کیا پھر بس دین ہی دین تھا, آخرت ہی نہیں. واتینا خوف دنیا حسنا, دنیا میں بھی ہم نے حسنہ دیا. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ابراہیم بن گئے تو بیٹوں کی تو قربانیاں دینی پڑیں گی اور بیویوں کو تو جنگلوں میں چھوڑ کے آنا ہی پڑے گا اور گھروں کو تو خالی رکھنا ہی پڑے گا. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ بس تھوڑی ہی دیر کی قربانی ہوتی ہے, اس کے بعد ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ بندے کی خوشی بن جاتی ہے وہ نعمت کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام کرایا, مجھے توفیق دی کہ میں اپنا گھر چھوڑوں اور میں اپنے بچوں کو چھوڑوں اور اللہ کا کام کروں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آزماتا ہے, اس کو کیا کرنے لے کے کسی سے کچھ, وہ تو خود دینے والا ہے. جو بندہ اللہ کی دعوت پہ لبئی کہہ لیتا ہے نا, اللہ اس کے لیے دنیا کی خیر ڈالتا ہے. کیا کیا حسنہ ملی ابراہیم کو؟ پہلی بات ہے کہ دنیا میں جتنے اس وقت الہامی مذاہب ہیں, ڈیوائن ریلیجنز, سب ابراہیم کی نسل سے ہیں. تین بیٹوں کو نبوت کے لیے چنا اللہ تعالیٰ نے ان کے. ابراہیم کے پہلا بیٹا اسماعیل, اس سے آ گیا دین محمدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. حضرت اسماعیل کے بعد اسحاق, ان سے چنے گئے بنی اسرائیل, جتنے انبیاء کرام آئے اکثر ان میں سے گزرے. اور تیسرا بیٹا تھا مدیان, مدین قوم شعیب اس کی ان کی طرف سے چنی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیسے حسنہ دی, جو آگ ان کے لیے جلائے گی اس کو ٹھنڈا کر دیا. جلتے رہو تم خود ہی دکھ میں کہ یہ تو جلا ہی نہیں. جلانے والے حسد کی آگ میں جل گئے ہوں گے, ابراہیم کا اس آگ میں کچھ نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے چنا کہ ان کے اوپر رہتی دنیا تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے درود پڑھوایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. چھوٹی بات ہے, چلیں جیسے بھی ہیں, لیکن آج دنیا میں کئی ملین بلین میں رہ لچ مسلمان ہیں, ان میں سے چلیں کوئی ایک بلین تو نماز پڑھتے ہی ہوں گے نا. اور ہر بندہ دن میں صرف فرضوں کو دیکھ لیں تو آخری رکعت میں یہ دعا پڑھتا ہے. امیجن کریں ذرا ابراہیم کا ثواب کیسے ملٹی پلائی ہوا. کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کام کر جائیں کہ ان کے بعد رہتی دنیا تک ان کی تعریفیں ہوتی رہیں, ان کی وجہ سے انسانیت کو فائدے ملتے جائیں. اللہ نے ابراہیم کو چنا, اپنے راستے پہ دیا, پھر ان کو حسنہ دی, اور کیا صرف دنیا کے اندر دے کے سب کو چھوڑ دیا. کانی وانہ فی الاخرت لمن الصالحین, آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ کیا بات ہے, آخرت میں جا کے کیا نیکیاں کریں گے؟ نہیں, نیک تو دنیا میں بننا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے آج کے دور میں, ہم آخرت میں جا کے نیک ہوں گے, جنت میں نمازیں پڑھیں گے, ابھی فارغ نہیں ہے, قبر میں بہت ٹائم ہوگا, وہاں جا کے قرآن پڑھیں گے. نہیں, لمن الصالحین کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کا ساتھ ملے گا. جو صالحین کو ملے گا وہ ابراہیم کو بھی ملے گا, اچھے لوگوں میں ان کو اللہ اٹھائیں گے. اور یہاں صالحین سے مراد انبیاء کرام ہے, کیونکہ صالحین ویسے تو عام لوگوں میں امتیوں میں ایک درجہ ہوتا ہے نا, لیکن نبوت اور رسالت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے اوپر کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اچھی صحبت ہوگی. جو خود اچھا ہوتا ہے نا, آہستہ آہستہ پھر ان کے لیے باقی راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. ثم اوحینا الیک, پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف. کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں ہر سورت کے اینڈ پہ براہ راست خطاب اللہ کے نبی کو ہوتا ہے. یہ بالکل نیچرل ہے, کسی کو آپ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا, پورا وقت وہ آپ کی کہانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, پھر ایسے ہوا ایسے ہوا, اور جب آپ کلوزنگ کرتے ہیں نا اینڈنگ, تو فوراً آپ کہتے ہیں اچھا پھر آپ نے سیکھا, اچھا آپ کو مزہ آیا, آپ کو پسند آئی. بالکل یہی اسٹائل ہے, اور یہی قرآن کا حسن ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کہ پھر ہم نے آپ کی طرح وحی کی. کیا نے تب ملت ابراہیم حنیفہ, کیا باپ بھی پیروی کرے ملت ابراہیم کی. یہ سما کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ سما پھر ہوتا ہے نا دین, تو دین سے مراد کیا ہے یہاں, کہ اتنا کچھ ابراہیم کو دیا, یہ بھی نعمتیں تھیں ان کو ملی, لیکن سب سے بڑی نعمت جو ابراہیم کو ملی وہ کیا, کہ میں نے اپنے آخری نبی, میں نے اپنے حبیب کو اس نبی کے طریقوں پہ چلنے کی دعوت دی. ذرا سوچئے کیسا ریوارڈ ہے. لیکن جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا, یہاں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کہا جائے کہ اچھا آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ عبداللہ بن باز کے فتاوا کو رجوع کر لیں, یا عثیمین کے خطبات جو ان کو پڑھنا شروع کریں. یعنی آپ کو کسی اعلیٰ, کسی بڑے عالم دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جائیں اب جو بھی ان کی چیز ہے نا وہ آپ بھی دیکھنی شروع کریں، تو ایک آنر ہوگی نا. اللہ کے نبی کے ذریعے سے ابراہیم کو آنر دی گئی کہ سب سے بڑی نعمت کل قیامت کے دن ابراہیم کے لیے جو بنے گی وہ ہوگی آگ میں سے نکل آنا، لیکن یہ بہت بڑی ان کی شان ہوگی کہ اللہ کا نبی ان کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پہ ہوں، میں ابراہیم کے ملت ان کے طور طریقے پہ. اور وہ کون تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک تھوڑی تھے. تم نے اپنی زندگی میں مکہ والوں شرک بنا لیا، وہ ابراہیم کو مشرک تھوڑی تھے. اصل میں اب وہی انداز ہے مکی صورتوں والا کہ بڑی نسبتیں رکھ کے خوش ہوتے ہو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لینا چاہتے ہو، کرنا کرانا نہیں لیکن ریوارڈ تم لیتے ہو. کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم ان کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. کہا کیسے کر رہے ہو؟ تم نے ابراہیم کے دین کی حفاظت نہیں کی، تم اس گھر کی جتنی مرضی کر لو فائدہ نہیں ہوگا. اصل تو یہ نبی ہے جو ابراہیم کے طریقوں پہ ہے. سید الانبیاء کو آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا. یہ ہوتی ہیں خوبیاں کسی کے اندر اخلاص کی. جب تک بندہ کے دل میں عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوتا، اس کے اخلاق کے اندر چاشنی نہیں ہوتی، اس کی زندگی قربانیوں کے رنگ میں رنگی بھی نہیں ہوتی، یہ اعزاز نہیں ملتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو بھی اگر اس نہج پہ لا کے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار پہ چلنے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی یہاں مثالیں بیان کرتے ہیں کہ غور کرو، سوچو، دیکھو کن کی نسل سے ہو، کن کی اولاد سے ہو، اللہ نے ان کو کیا دیا اور تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا. ابراہیم توحید کے دلائل دیتے تھے، عقلی دلائل دیتے تھے، نمرود کو انہوں نے تبلیغ کی، اپنی قوم کو کی، اپنے باپ کو کی، تو مکہ والو آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اور پیچھے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کئی جگہ، سورہ مائدہ 47، سورت انعام آیت 161 دونوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پیروی کریں دینن قیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی سے شراکت نکال دو، یہ شراکت نکلے گی تو تمہیں بات سمجھ آئے گی، ورنہ تم کیا جانو کہ ابراہیم کی زندگی میں جو خوشی تھی وہ کسی اور میں کیسے ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو واقعی بندے کو پھر قربانیاں کرنے پہ تیار کرتی ہے، مائل کرتی ہے. دعا کریں کہ ہمارے اندر ابراہیم کی ہو پیدا ہو جائے، تھوڑا سا اثر ان کا رمق آ جائے. آج جتنے مسلمان دنیا میں ہیں یہ نقشہ بالکل بدل سکتا ہے، سبز رنگ کے جھنڈے کئی ملکوں میں لگ سکتے ہیں اگر مسلمان حنیف ہو جائیں، فوکسڈ ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہو جائیں. اور ایک ایک بندہ اپنی جگہ ہیرے کی کان بن سکتا ہے اگر وہ اپنی قیمت محسوس کرے، اور جب بندہ یہ کرے گا تبھی وہ اپنے آپ کو پائے گا. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، اور اس وقت تلاوت سننے کا جو انداز ہوگا وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابراہیم کی جگہ پہ رکھیں. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم کے حالات زندگی میں کہ انہوں نے قوم کے بت توڑے تھے، اور ان کے دور کا شرک جو تھا وہ بت پرستی کا تھا. آپ نے سنتے کا سوچنا کیا کہ جب آج ہم رسومات توڑنے کی بات کرتے ہیں تو اتنا ہی شور اٹھتا ہے. دیکھیں شرک شکلیں بدلتے ہیں نا، آج کا شرک جو ہے وہ گروہ پرستی کا شرک ہے، رسومات کا شرک ہے. تو کل بت ٹوٹنے پہ ریئیکشن ہوا تو ابراہیم جم گئے، آج ہم رسمیں چھوڑتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر ہمارے خلاف ہونے لگتے ہیں. تو اس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا ہے انشاءاللہ تعالی.
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان سبحان الله العظيم
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان
لبيك اللهم لبيك
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
چلیے اب آگے چلتے ہیں ہم آیت 124 پہ. فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, صرف بنائی گئی ہفتے کی پابندی ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا, یعنی صرف ان لوگوں پر ہفتے کی پابندی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں. پھر کیا ہوگا ان اختلافات کا حل؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. کس بارے میں؟ فی ما کانوا فیہ یختلفون, ان امور کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کی پابندی ڈالی تھی, سب پہ نہیں ڈالی تھی. اب یہ کون تھے اور وہ اختلاف کیا تھا اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر تو کیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے جمعے کے دن کو بابرکت دن رکھا, ہر امت کو ہر دور میں ایک دن جمعے کا عبادت کے لیے دیا گیا, ہولی ڈے جس کو آپ بولتے ہیں. ہمارے ہاں تو لفظ ہولی ڈے سوچتے ہی چھٹی کا تصور آتا ہے نا, حالانکہ آپ دیکھیں تو ہولی ڈے کا معنی ہے ریلیجس ڈے. جمعے کا دن رکھا ہوا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی کہ اسی دن کو سب لوگ اپنے لیے ہولی ڈے بنا لیں. لیکن ہوا کیا کہ جب یہود آئے تو ان کی اعتراض کی عادت تھی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت میں بہت ساری تبدیلیاں جہاں کی, وہاں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہمیں جمعہ نہیں پسند. ایسے وہ کہتے ہیں نا شریکہ جب ہوتا ہے نا تو بندہ جان کے وہ رنگ نہیں پہنتا جو کسی دوسرے کو پسند ہوتا ہے. کہنے لگے ہم نے یہ کام نہیں کرنا. کہا اچھا بھی کیا کرنا ہے؟ کہتے ہمیں ہفتہ دے دو. پھر کیا ہوگا, ہفتے کے دن کرو گے پابندی؟ کہا جی کریں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ جو آج بھی جیوز کے ناطے سے ہفتے کا دن یا سیٹرڈے کی عبادت آپ دیکھتے ہیں, اور پیچھے ہم پڑھ چکے اصحاب السبت کے ناطے سے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے پر جو پابندی تھی پھر قائم نہ رہ سکے, تو وہ ہفتے کے دن کی پابندی انہوں نے خود لی تھی. انہوں نے اپنی مرضی سے یہ دن لیا تھا اور عبادت کے لیے رکھا, بعد میں پھر وہ اس کی بھی تعظیم نہیں کر سکے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا معاملہ ہے, کہ موسیٰ نے کہا کہ دیکھو جمعے کا دن لے لو, اللہ نے جو دیا وہی دن اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے, ہم تو ہفتے کا دن لیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کے علماء نے اجتہاد کر لیا, کچھ نہ کچھ بنیاد ڈال کے ہفتے کا دن لے لیا. تھوڑا سا دور آگے آیا تو نصارا کے علماء آگے سامنے کرسچینز، انہوں نے کہا کہ اللہ نے دیا تھا جمعہ، یہود نے کر لیا ہفتہ، ہم کیوں پیچھے رہے، ہم کسی سے کم ہیں، چلو ہم اتوار دو. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہی کام کرتے جانا جو کسی نے کیا، اور انہوں نے آ کے اتوار لے لیا. جمعہ کیوں چھوڑا؟ اللہ کے عید حکم کی مخالفت. یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے، آپ کو پتا کھیپ ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کی. ہفتے کا دن کیوں نہ لیا؟ یہود سے تعصب کی وجہ سے اتوار لے لی، اور اتوار کی پابندی بھی نہ پوری کر سکے. اس طرح کی مخالفتیں ان کی ہوتی گئیں. تو بعض کہتے کہ یہاں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فی میں اسی چیز کا اشارہ ہے. اور جعل کا جو لفظ ہے، جعل سے مجھول ہے، یہ پیسیو وائس ہے، یہ بیسیکلی ایک حالت سے دوسری پر جانا. یہ ایک بات سمجھ آ گئی. فرض کی گئی ہفتے کی تعظیم، یہ معنی اس کا بنتا ہے پہلا، ٹھیک ہے. پھر ایک دوسرا مفہوم بھی اس کا بیان کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ یہود نے چونکہ ہفتہ لیا تھا، نصارہ نے اتوار لیا تھا، تو عبادت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم ہیں تو مجبوراً دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں. آپ امیجن کر لیں کہ بیت المقدس ایک ایسی چوکور سی چیز ہے، مثال ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیت المقدس ہے. اب دونوں پڑھ رہے تھے لیکن دونوں کی آپس میں بندی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ادھر صخرہ تھا، یعنی پتھر ایک جگہ پہ جہاں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا براق باندھا تھا معراج کے موقع پہ. تو یہود نے کہا کہ ہم تو بھائی ادھر منہ کر کے پڑھیں گے. نصارہ نے کہا تم ادھر پڑھتے ہو، ہم تو نہیں ادھر پڑھیں گے، ہم ادھر پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ادھر بیت اللحم ہے، یہ شہر کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں اختلاف کی وجہ یہ بھی بتائی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس قسم کی بے تکی اختلافی باتوں کے فیصلے اللہ ہی کرے گا. آج امت مسلمہ کو دیکھ لے، کل کے یہود اور نصارہ جو تھے نا، بنیادی طور پہ دو فرقے ہی ہیں. آج مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو فرقہ بازی کے نام پہ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے نام پہ اسی قسم کی کیفیات ہمیں دکھتی ہیں کہ راہ جاتے کام کرنا چاہتے ہیں. جو کام ایک نے کیا دوسرا وہ ضرور کرے گا، جہاں اس نے جگہ بنائی اس کو بھی وہیں جگہ بنانی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے کراتے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ جمعہ دے دیا مسلمانوں کو. آج پتا کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کو جو ملا ہوا ہے اس پہ بھی حسد کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے سب کانشس میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمیں جو کہا گیا تھا ہم نے وہ کیا نہیں، تو اب جو دوسرے کر رہے وہ بھی پھر ہم کیوں کریں. وہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں ملی چیز تمہارے پاس بھی نہیں رہنے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ان باتوں کو چھوڑو، یہ تو ایسی باتیں کرتے رہیں گے اور تم اپنے کام سے کام رکھو. اس سے کچھ اصول نکلتے ہیں ہمارے لیے عمل کی باتیں، کچھ چیزیں کہ جس سے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت کر سکتے ہیں دین اور دنیا دونوں کے ناطے سے. پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ انسان کو بیکار قسم کے بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. اصل بھلائی جو ہے نا وہ اطاعت کرنے میں. بات مان لو، جب دینی طبقے کے اندر ہر وقت مزاج حلال حرام، یہ ٹھیک یہ کم ٹھیک کا بن جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ دین کی روح ختم ہو جاتی ہے. اور دین کی جو روح اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. دل میں شکر کے جذبے موجے مارے. سمندر کے اندر جیسے لہریں اٹھتی ہیں نا، اس طرح بندہ مومن کے دل سے شکر پھوٹے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، وہ عاجزی ہے. اور یہ دونوں ملی ہوئی آپس میں. جتنا عاجز ہوں گے اتنا اللہ کو بڑا سمجھیں گے، اتنا شکر پیدا ہوگا. آپ کو کوئی کام کر دے، آپ کہہ لو میں خود بھی تو کر سکتی تھی، کوئی شکر نہیں پھوٹے گا. اور کوئی آپ کا کام کر دے اور آپ کے اللہ تیرا شکر ہے میں تو یہ کر نہیں سکتی تھی، تو حقیقی شکر اٹھے گا. اس طرح جن بندوں کے اندر عاجزی آ جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو اصل میں ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ جسے تکبر کرتا دیکھو، بڑا بنتا ہوا دیکھو، تو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے. آپ کو اس پہ پیچھے مثالیں دی گئی تھی. پھر اگلی بار پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کا وبال بھگتنا پڑے گا، چاہے اس دنیا میں چاہے آگے جا کر۔ یہاں چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جوئی لا کے بعد الا آ رہا ہے، یہ تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل بات ہوگی لیکن سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں، یہ بالکل بات وہی ہے جیسے شہیدہ الا میں آپ کو بتایا تھا۔ ایک ہوتا ہے شہیدہ لی، اپنے حق میں گواہی دی یا اس کے حق میں گواہی، اور ایک ہوتا ہے شہیدہ الا، وہی جو انگلش میں ان اینڈ آؤٹ کا فرق ہے یا پون کا فرق ہے۔ تو یہاں جوئی لا الا آ رہا ہے، سبت کا لفظ اگر بیچ میں سے آپ نکال دیں تو جوئی لا الا کا معنی ہے کہ پھر ان کو اپنے اس کام کی سزا ملے گی، اگر جوئی لا سبت کہہ دیں تو فرض کرنے کے معنی میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ان باتوں کو ہمارے سامنے کیوں پیش کیا کہ ہم اپنے رویوں کو چیک کریں کہ قوم ہونے کے ناطے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت 125 جو بہت ہی اہم بھی آیت ہے، اور پوری سورت کا تو کیا کہہ سکتے ہیں، پورے دین کا ایک نچوڑ بھی ہے کہ جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھیجا ہے اس منصب پہ رہتے ہوئے دوسروں کو دعوت کیسے دی جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعوت دینا چاہتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو دینی نہیں آتی، اس کی وجہ ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں یا خود اپنے اندر ابھی اس چیز کے اوپر پختگی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے یہ بات کر دی، کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور اے نبی بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ۔ نوٹ کیجئے گا، براہ راست اللہ کے نبی کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے بغیر آپ کو مخاطب کیے ہوئے کہ آپ پکاریے، لیکن یہاں مراد پھر پوری امت ہے کہ نبی کو کہہ کر، اصل میں ادعو واحد ہے، اگر ادعو جمع کا ہوتا آگے واو لگ جاتی تو مراد کہتا کہ سب کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں یہی قانون کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ کر کے امت کو بھی اس چیز سے مانوس کیا جا رہا ہے، پکارو کدھر بلاؤ، الی سبیل ربی کا، نوٹ کیجئے گا، الی الاسلام نہیں کہا، الی القرآن نہیں کہا، بلکہ کہا الی سبیل ربی کا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ دعوت دینے کے آغاز میں تو لوگ قرآن کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جب وقت گزر جاتا ہے، ذرا پاؤں جمنے لگتے ہیں، تو اس وقت پھر اکثر دعوتوں کا جو رخ ہوتا ہے نا، وہ اپنی جماعت، اپنا گروہ یا اپنا ادارہ بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ دعوت جو ہے ربی کا، رب سے جوڑو لوگوں کو، اپنے سے نہ جوڑو، اور جس کو آپ رب سے جوڑ دیں گے وہ تو خود ہی آپ سے جڑ جائے گا۔ کسی کو اس کی بچھڑی بھی ماں ملا دیں، ساری زندگی وہ بندہ آپ کا شکر گزار ہوگا کہ میں فلاں وقت پہ کھو گیا تھا، آپ کی وجہ سے مجھے میری ماں مل گئی یا میرا بچہ مل گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ کسی کی وجہ سے اپنے رب سے مل جائے، اس سے بچھڑے ہوئے رب سے مل جائے، ناراض رب کو راضی کر دے تو اس بندے سے اس کا دل نہ جڑے؟ یہ تو خود بخود ہی جڑ جائیں گے۔ لیکن جب بندہ اس نیت سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ جڑو، شخصیت پرستی کا رد کر دیا، ادھر توڑ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو، کہ کوئی اس وجہ سے لوگوں کو نہ تبلیغ کرے، دوسروں کو نہ سکھائے نہ پڑھائے کہ لوگ میرے ساتھ جڑے، بلکہ جوڑو الی ربک، رب کی طرف، رب سے جوڑو۔ اور اصل دین ہے بھی یہ، اصل میں یہ کنیکشن جوڑنے کی بات ہے۔ آپ کے پاس دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، مائک بھی رکھا ہوا ہے لیکن آؤٹ لیٹ کے اندر لگ نہیں رہا، آپ کو ایک ایسا سوئچ لے کے آتے ہیں کہ جو اس میں فٹ ہو جاتا ہے، مائک چلتا ہے، چل پڑتا ہے۔ انسانیت کا بھی یہی حال ہے، فطرتاً ہر بندہ اپنے رب سے جڑنا چاہتا ہے، طلب لے کے آئے ہوئے، اندر خواہشات موجود ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد کچھ بیچ کے تار کھو جاتے ہیں ہمارے، کسی کا کوئی ایک پلک ہو گیا، کسی کی صرف تار نہیں ہے، کسی کی تیلی نہیں، کوئی خواہشوں میں چلا گیا، کوئی خوش فہمیوں میں چلا گیا، کوئی تکبر میں چلا گیا، پھر کوئی اللہ کا بندہ ایسا آتا ہے کہ جو ان ساری ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے، اور جو کوئی چیز مسنگ ہوتی ہے اس کو ملا کے اس بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے، بڑا۔ آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں الیکٹریسٹی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم نے کبھی اس نعمت کی ویسے سوچا نہیں، کیونکہ یہاں بجلی جاتی نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں بجلی جاتی ہے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لوگوں کو بڑی نعمت لگتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، ہمارے مائکرو ویو کو پیچھے تاروں سے ملا کے بجلی اندر آئی تو وہ کام کرنے لگ گیا، اسی طرح لوگوں کی بھیڑ ہی کیوں نہ ہو، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے گروہ ہوں، لیکن اگر وہ اپنے رب سے نہیں جڑے ہوئے تو وہ بس زمین پہ چلتے پھرتے ہوئے حشرات کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح کل انام ہو جاتے ہیں لوگ، جب ان کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اور پھر بیکار چیز تو پاؤں میں ہی آتی ہے، ٹھوکروں میں آتی ہے۔ مشین کام کرتی بھی ٹوٹ جائے گر کے ہاتھ سے تو دکھ ہوگا، اور بیکار مشین جو ہے وہ ہاتھ سے گرے تو اس کا افسوس نہیں ہوتا، کہتے ہیں چلو اچھو کام تو یہ کر ہی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے وہ لوگ جو اللہ سے کٹے کٹے رہتے ہیں نا، وہ جئیں وہ مریں، ان پہ عذاب آئے، ان کو تکلیف ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو بندے کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ یہی سبیل ربک پھر سبیل الجنہ بن جاتا ہے، یہی سبیل الخدا بن جاتا ہے، اور یہی سبیل النجات بن جاتا ہے۔ تم راستہ بن جاؤ۔ ہمارے الگ سبیل بولتے ہیں جو راستوں میں لگتی ہیں، پانی کی سبیلیں، وہ بھی اصل میں پانی کی طرف بلانے کے لیے چیز ہوتی ہے نا، لیکن بلانا کیسے ہے؟ فرمایا بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حکمت، نمبر دو موعظۃ حسنہ۔ یہاں پہ ختم ہو گئی بات، کیونکہ آگے واو ایک الگ سے آ رہی ہے، کا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ کیجئے کہ جو بہترین ہو، اعلیٰ طریقے کے ساتھ۔ یعنی اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے، حکمت سے کوئی نہ مانے، موعظہ حسنہ سے نہ مانے، اور بحث مباحثے کی نوبت بھی آ جائے، تو احسن طریقے سے بات کرو، پسندیدہ طریقہ ہو، شائستہ طریقہ ہو۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اس ایک آیت میں دعوت اور تبلیغ کے اصول بتا دیے گئے، کیونکہ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لیے اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح ایک اناڑی ڈاکٹر کا ہاتھ لگ جائے نا، تو بعض دفعہ وہ مریض جو گھر میں تو کچھ محفوظ تھا، نہ کھاتا، کچھ وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو کے دوا کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتا، لیکن وہ مریض جو کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں غلط دوا کھا کے ریئیکٹ ہو جائے، اس کو تو پھر بعض دفعہ صحت نہیں ملتی۔ بالکل یہی کیفیت اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب لوگ جذبات میں تو بہت آتے ہیں، جوش تو بہت ہوتا ہے، کبھی دیکھا دکھایا، کبھی سنا سنایا، اور کبھی واقعی دل کے اندر سے جذبے اٹھتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ اتنا خوبصورت کام ہے تو ہم تو اس کو کریں گے، لیکن ابھی پوری طرح ٹریننگ نہیں تھی، یہ نہیں پتا تھا بات شروع کہاں سے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، یہ ابھی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دوسروں کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے برے شخص کی دعوت سے ایک بندہ گھر گیا، وہ دوبارہ پھر اسلام کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے یہ بات ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوری سورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، دعوت کے تین اصول ہیں، تین درجے کہہ لیں، میتھڈالوجی بتائی جا رہی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا سورت، پوری سورت میں توحید کی بہت ہی خوبصورت مثالیں تھیں۔ اب بتایا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کیسے، پہلی بات ہے حکمت کے ساتھ بلاؤ، اندھا دھند تبلیغ نہ کرو، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانک دو، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرو، نفس پہچانو۔ یہ جو حکمت ہے نا، اس کو آپ ذرا ساتھ ساتھ لے کے چلے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ نفس پہچاننی۔ پہلے دور میں لوگ حکیم کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کی نفس پہچانتا تھا، گرمی والی طبیعت ہے، سردی والی ہے، کیسی دوا کھائے گا، کیا کرے گا۔ تو حکمت پہلا سٹیپ ہوتا ہے، جس میں پہلے آپ اپنے مدعو کون ہوتا ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، یا آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، اور اسی طرح پھر وہ دائرہ پھیلاتے جائیں تو کوئی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بعض دفعہ دور کی تو بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے قریب والوں کی دعوت نہیں کر پاتے اس معاملے میں۔ اور یہاں لفظ دیکھیے دعوت کا استعمال کیا ہے، جو عموماً ہمارے ہاں صرف کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کون سی کوئی کہ آپ کی دعوت ہے تو آنکھیں کھل جائیں گی، بعد میں پتہ چلے کہ آپ کے روح کے کھانے کی دعوت ہے تو کئی مجبوریاں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن دعوت دا، اس میں ایک لفظ دعوت پہ بھی غور کر لیجئے گا، دا دعوت دو، صرف بتاؤ نہیں۔ بتانا کیا ہوتا ہے؟ انفارم کرنا۔ اللہ کہتے انفارم نہیں کرو، انوائٹ کرو۔ بعض لوگ انفارم کرتے ہیں دعوت کے نام پہ، فرق ہوتا ہے دونوں میں. میں آپ سے کہہ دوں کہ سیٹرڈے کو میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ آئیں گے اس جملے کے بعد؟ آپ کہیں گے دعوت ہے تو ہوگی، پتہ نہیں کس کی ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ آپ اس سیٹرڈے کو میرے گھر آئیے گا، اب میں کہہ نہیں رہی آپ کو چاہے سارے آئی جائیں. اب دونوں میں فرق ہے نا. بعض دفعہ دعوت دینے والا، اللہ کے راستے میں دینے والا صرف انفارمیشن پاس کر رہا ہوتا ہے، کہیں سے پڑھی ہوئی، کہیں سے سنی ہوئی، کتابوں سے نوٹ کی ہوئی، کچھ حدیثیں، کچھ کوٹیشن، جو لوگ کتابوں سے بھی پڑھ لیں گے، انٹرنیٹ سے بھی کھول کے دیکھ لیں گے، لیکن اس کے اندر دعوت نہیں ہوتی، وہ صرف انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ بہت بنیادی چیز ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ علم کا سمندر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل ان تک کیوں رہ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہ محبت نہیں دے پاتے، وہ افیکشن، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ نہیں فیل ہو. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں بھی ہے پھر بھی طاقتیں پر باز رکھتی ہے. تو دعوت کے لیے ضروری ہے کہ بات آپ کے دل سے نکلے. میں یہاں آپ کے سامنے آؤں اور میں ایک پورا مضمون تیار کر کے لے آؤں اور آپ کو دیکھ کر میں پڑھنا شروع کروں، مسئلہ میرا سٹائل کیا ہونا چاہیے، ایسی جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے لیے کروں. یہی آیت پڑھی نا، تو میں آپ کو کہوں کہ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لیے اس دعوت کے دشمنوں سے زیادہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس کے دلائل کمزور بھی ہوں گے. آپ کے دل میں جائیں گی میری باتیں؟ میں تو صرف نوٹ سے پڑھ کے بتا دوں گی نا، دعوت نہیں ہوئی. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ اس کے اندر اپنا دل ڈالے، اس کو موقع کی مناسبت سے کرے، موقع محل دے کے بولے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت جو ہے نا، یہ بات کرنے سے پہلے کی چیز ہے، پہلے اسیس کرے. جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھوکا تو نہیں؟ وہ بیچارہ بھوک میں مرا ہوا ہے اور آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ گانے نہ سنو، آپ اس کو نصیحت کر لے نماز پڑھو، اس کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ بعض دفعہ دیکھیے کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کو ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے اور ہم روک لیتے ہیں اس کو. مجھے کسی نے ایک بات سنائی کہ ایک دفعہ راستے میں جا رہی تھی تو ایک لڑکی کو انہوں نے بہت تیزی تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا. بات کی شروع کی، یہ سوچ کے گئی تھی کہ شاید دعوت دینی ہے، کیا دینی ہے، تو یہ جا کے شروع ہو گئی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. انہوں نے کہا میں نے ٹرین لینی ہے، میرا امتحان ہے دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہے، آپ کو پتا ہے آخرت کا امتحان آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. کہہ رہی میں نے بڑے کسی جس نے بھی یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو بڑے ترتیب سے کہا، دیکھو کتنی اکھڑ تھی کہ فوراً کہتی پلیز اس وقت مجھے تنگ نہ کرے، میرا ذہن ادھر ہے اور یہ اور وہ پڑی ہوگی، دیکھو لوگوں کو تو مرنا یاد ہی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ کیا یہ وقت تھا بات کرنے کا؟ آپ چھوٹی سی چیز کام دوسرا کر رہے ہوں اور آپ کو بیچ میں کوئی انٹرپٹ کرے تو آپ کہتے ہیں ٹھہر جائیں. حکمت بات کرنے سے پہلے کی چیز ہے. بات اس وقت چھیڑنی ہوئی کہ نہیں، اس وقت کہوں کہ نہ کہوں؟ جیسے حملہ کرنے سے پہلے جانور پورا نشانہ باندھتا ہے، کوئی بھی شکاری ہوگا نا پہلے وہ نشانہ باندھتا ہے. اندھا دھند فائرنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آ کے کہیں گے جی ساری گولیاں پھینک آئے ہیں. آتے ہی نہیں لوگ، سارے اشتہار دے آئے ہیں، سارے فلائرز بانٹ آئے ہیں، کوئی آئے نہیں. آپ نے کیسے دیا، کس وقت دیا، کس کو دیا، اس کے لیے انسان کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے. آپ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ لیں، سیرت کو پڑھ لیں. آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت مل دی، ہر نبی کو 40 کے قریب ہی نبوت ملی. کیوں؟ پچھلے 39.11 منتھس جو ہوتے ہوں گے نا، وہ لوگوں کو اور ماحول کو سمجھنے کے ہوتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اس پہ بات بھی ہم نے کافی تفصیل سے کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی جیل میں قیدیوں کو، وہ کس چیز کا نچوڑ تھی؟ اتنے حالات کے جو اتار چڑھاؤ آئے تھے یوسف کی زندگی میں، اصل میں وہ مصر کے ماحول سے فیملیئر ہو رہے تھے. تو لوگوں کو سمجھیے، ماحول کو سمجھیے، پھر اس کو ہم اپنے نجی لیول پہ لے آتے ہیں. کیونکہ ہم خواتین کا فیلڈ ایک ہی ہے. ایک لڑکی ہے، وہ اپنے گھر میں تبلیغ کرنا چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں بس دیکھنا، جاتی اگلے دن شوہر کی داڑھی اگی ہوگی. پاسبل ہے فزیکلی؟ ایک دن میں داڑھی اگ سکتی ہے؟ داڑھی بڑھ تو سکتی ہے، اگ تو نہیں سکتی نا. اور شوہر کہ آج شادی کر رہا ہوں، دیکھنا ایک موڑ، ساری شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی میں نے چنی ہے، دیکھنا شادی کے اگلے دن وہ بالکل چھپی ہوئی پردے میں چھپی ہوگی. یہ ہوڑ متیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ گھر توڑواتی ہیں اور بدنام دین کو ہم کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو شادی تو بڑی اچھی سوچ کے کی تھی لڑکی سے، اس کے دل میں ہی نہیں تھا دین. بالکل نا سمجھی کی بات ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض دفعہ دین داروں کے ہاتھ میں کند چھریاں پکڑا دیتے ہیں ہم، جو جس کو ذبح کرنا کر کے آؤ. اور کر بھی آتے ہیں اپنی نہ سمجھی سے اور بعد میں ایک اور الزام کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بدگمان بھی ہوتے ہیں. انتہائی نہ سمجھی کی بات ہے. پہلے دیکھیں کہ اگلے بندے کی اس وقت ضرورت کیا ہے, وہ کس درجے کا بیمار ہے, بخار کون سا ہے, ٹائیفائڈ ہے کہ ملیریا ہے یا اس کو ویسے ہی کوئی جسم گرم ہو چکا ہے, پھر دیکھیے. اور حکمت کہاں سے ملتی ہے آپ کہیں گے, یہ کہاں ملتی ہے, جا کے خرید ہی لائے. کوئی کورس آپ کو حکمت کا نہیں مل سکتا. حکمت ملتی ہے راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا, تقوی کے قریب آتے جائیں, فطرت کی زندگی بسر کرتے جائیں, آپ کی زندگی ادھر ادھر کی چیزوں سے پاک ہوتی جائے, آپ کی زبان پہ بھی حکمت آئے گی, آپ کے دل کے اندر بھی حکمت آئے گی. ہاں, علم سے بھی حکمت آتی ہے, ہم پیچھے بات کر چکے اس پہ دوسرے پارے میں کہ جو حکمت دیا گیا وہ خیر کثیر دیا گیا. جس طرح دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, ایک ہماری آنکھ ہے جس سے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, لیکن کیا ایک ڈمی بنا کے یہ آنکھ سر پہ لگا دی جائے تو کیا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. ایک اس کا اندر کا سسٹم بھی چاہیے نا, بس جس کو آپ بصیرت کہہ سکتے ہیں, اندر کا سسٹم ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھے کہ تبلیغ کے لیے بھی اپنے اندر علم ہونا چاہیے, آپ دین کی روح سمجھ چکے ہوں اور ساتھ ہی دوسری آنکھ آپ کی کیا ہے کہ باہر کے ماحول کو سمجھیں. جانے اندھا دھن جا کے تبلیغ کر دینا, نہ آپ نے لوگوں کو سمجھا نہ اپنی جگہ بنائی. پہلے اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. مثلا ایک لڑکی ہے, وہ کسی جگہ گئی, دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, وہ محسوس کرتی ہے کہ میرے گھر میں کچھ چیزوں کی کمی ہے, کیا کرے. اگلے دن جا کے اپنا درس شروع کر دے گی, کرسی میں سجا دو مجھے اور میں تقریر کروں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو اس کو خود کھڑا ہونا ہے نا. اور یاد رکھے کہ ہر تبلیغ بول کے نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی مائک اور کرسی ٹیبل کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم خود بولتے ہوئے کردار بن جائیں. ایک پھول کہیں جا کے رکھ دیں آپ, اس کی خوشبو آنے لگے گی. اس طرح ایک سچا مومن انسان کہیں بھی چلا جاتا ہے نا تو اس کی خوشبو سے پورا گھر مہکتا, لوگ دیکھیں گے یہ کتنی با ادب ہے, یہ کتنی با اخلاق ہے, یہ بڑے چھوٹے کا کتنا لحاظ کرتی ہے, ساری زندگی سسر خود اٹھ کے چائے بنا رہے تھے, آج یہ فجر سے پہلے ہی ان کے لیے چائے بنا کے رکھ دیتی ہے, ساس کو پوچھ رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں, دیکھو شوہر کے آگے کتنی مؤدب ہے. ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے اندر شوہر سے کتنی زیادہ خوبیاں ہو, لیکن اس کے آگے عاجز, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ, اس کو ایک دفعہ احساس دلا دینا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ چیزیں اس کے لیے وہاں پنپنے کا سبب بنتی ہیں. جب لوگ آپ کو مان لیتے ہیں نا تو آپ کی بھی مان لیتے ہیں, جب لوگ آپ کو نہیں مانیں گے نا آپ کی بھی نہیں مانیں گے. اور جو لوگ اپنے آپ کو منوائے بغیر اپنی منوانا چاہتے ہیں وہ ہیں آج کے مسلمان, نکٹو بےکار, باتیں کرنے والے, تقریریں کر کر کے ساری دنیا کو پریشان کرتے ہیں. اتفاق ایسا کہ جو بھی موضوع آتا ہے, میں نے ایک دن پہلے وہی پڑھایا ہوتا ہے, ایک سیشن چھوٹا سا لیتی ہوں زلزلہ قیامت, تو میں نے ان کو پڑھایا, بالکل اس وقت مجھے وہی اپنے بولے ہوئے بھی لفظ یاد آ رہے تھے, لیکن ظاہر میں اس طرح تو آپ کو بتا نہیں پاؤں گی جس طرح اس آرٹیکل میں تھے. اور اتنا خوبصورت انہوں نے انالیسس کیا ہوا تھا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دو دنیاؤں میں تضاد ہے؟ کسی آپ پہاڑی مقام پہ چلے جائیں, پھول بھی خوبصورت, درخت بھی خوبصورت, پرسکون, ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے, فطرت ہمیں دے رہی ہے, خوشبو بکھیر رہی ہے, نرمی ہے, لطافت ہے, لیکن جب یہی بندہ کسی جگہ کے اللہ کا پیغام دینے لگتا ہے تو یہ صرف نعرے لگانے والا, جوش کرنے والا, کرامتوں کا نام دین ہو. آج کے تو مسلمان اور آج کے دیندار کا کوئی بہت خوبصورت امیج نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. ہم رسپیکٹ بڑی کریں گے ان کی, ہم ان سے دعائیں بھی لیں گے, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہو چکا ہے کہ ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. ہم ان کو کھلائیں پلائیں گے بھی شوق سے, اس لیے کہ چلو یہ کھائیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے, ہم ان کو آنر دیں گے, دعوتوں میں بلائیں گے کبھی کبھی جب ویسی کوئی دعوت ہوگی, لیکن سچ پوچھیں, دل کے اندر کے جذبوں کو پوچھیں, جو محبت کا فوارہ اٹھتا ہے نا, جو جوش اٹھنا چاہیے نا, وہ آج کے جو روایتی دیندار لوگ ہیں ان سے نہیں اٹھتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے دین کا ایک حیولا سا بنایا ہوا ہے, کاسٹیوم پہنا ہوا ہے ہم نے, ہمارے اندر وہ لطافت و موعظت الحسنہ اس کا اگلا درجہ. پہلے آپ نے سمجھ لیا, اب آپ موعظہ حسنہ کریں. اور موعظہ کا لفظ واعظ ہے, پیچھے پڑھ چکے آپ سورہ یونس آیت 57-58 میں آپ کو بتایا تھا کہ واعظ کہتے ہیں وہ بات جو دل میں اتر جائے, دل نرم, دل سوز بات, اتنی لطیف بات ہو. دیکھیے میں تو اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ آپ بریڈ کا ایک ٹوسٹ لیں, بریڈ مثال ہے کیونکہ یہی ابزاربنٹ ایک چیز میرے تصور میں اس وقت آئی. آپ اس کے اوپر کوئی خشک چیز رکھ دیں. کیا رکھیں گے؟ مثال دے دیتی ہوں، چلیں گوشت کا کوئی ٹکڑا یا کوئی سوکھی چیز رکھ دیں، کیا وہ اس بریڈ کے اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. اب کیا چیز جائے گی اس کے اندر؟ اگر آپ اسی گوشت کے ایک ٹکڑے کو ذرا چھوٹا چھوٹا میش کر لیں، تھوڑا چلے اور کچھ نہیں، اس میں پانی ڈال دیں، کچھ اس میں کریم ڈال دیں، خوب اس کو تھوڑا نرم کر لیں، اب آپ جب اس بریڈ کے اوپر لگائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ اس کا حصہ بن جائے گا نا. یہ ہے معجزہ حسنہ. روکھی روکھی باتیں، سوکھی سوکھی باتیں، چبھنے والی بوٹیاں، ہڈیاں، گوشت کے ٹکڑے، یہ دلوں میں نہیں جاتے، اس کے لیے میرینیٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے بوٹی خود ٹوٹتی ہے، کتنے اس کے اوپر آپ فوک یعنی کانٹے کے ضرب اور نشتر لگاتے ہیں، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا ایک چھوٹے سے گوشت کے ایک بنچ کی صورت میں آتا ہے، جس کو آپ بون لیس چکن کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، پھر آپ اس میں نمک ڈالتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی ہوگی اس کو، پھر مرچیں ڈالتے ہیں، پھر کچھ کریم ڈالتے ہوں گے، اتنے حملے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے اوپر اتنے سہ کے پھر اس بریڈ کے اندر جائے گا. تھوڑی دیر رکھیں گے تو وہ سارا اندر چلا گیا ہوگا، جذب کر لیتا ہے. معجزہ حسنہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا سافٹ، اتنا نرم رکھو. اور سافٹ سے یہ نہیں مطلب کہ عقائد کا سافٹ، نظریات بدل لو ان کے کہنے پہ، ہینکی پینکی کہہ لو، تم یہ بھی کر لو ٹھیک ہے، تم وہ بھی کہہ لو ٹھیک ہے. بعض نے یہی سمجھا کہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو ٹوکو نہ، بس پیار ہی پیار کرتے جو، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. نہیں، گوشت اپنی جگہ سخت تو پھر ہی مزہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نرم کچھ کرو. حق وہی ہے، الحق کو مرا، لیکن اس کے ارد گرد پلیٹنگ کرو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دوائی کو گولی کو لڈو میں لپیٹ دو، شوگر کوٹڈ کرو، پھر چیز اندر جائے گی. آج دیکھیے کہ اتنی تبلیغ ہے، اتنی کیسٹس ہیں، اتنی سی ڈیز ہیں، الحمدللہ نیٹ نے عام کر دی، دنیا کے سفر کر سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کے اندر دین کا وہ رنگ کیوں نہیں دکھ پاتا؟ اس کی دو ہی وجوہات ہیں. ایک تو کیا ہے کہ علم تو بہت ہے مگر حکمت نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے. اور بعض دفعہ جن جگہوں پہ بیٹھ کے دین سیکھا سکھایا جاتا ہے، ان کا ماحول اور گھروں کا ماحول زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک بچہ یا بچی 7-8 سال کسی دینی ماحول میں، کسی بھی ہاسٹل میں رہ کے آتی ہے، اتنا پیارا ماحول ہے وہاں، تو اٹھائی آپ کو صبح 4 بجے دیتے ہیں، سوال کہاں پیدا ہوتا ہے آپ کی تہجد میں سو؟ وہاں ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو فجر بھی پڑھنی، آپ کو سنتیں بھی پڑھنی، آپ کو قرآن بھی پڑھنا، سارا دن ایک بہت ہی خوبصورت ماحول ہے. جب وہ بچے بچیاں اپنے ماحول سے ہٹ کے باہر آتے ہیں تو وہ میچ ہی کر پاتے. وہاں کا ماحول اور اب گھر کا ماحول بالکل زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ایک وجہ کیا ہے کہ علم بہت ہے، حکمت نہیں ہے. ایک دوسری بھی وجہ، ایک دوسرا گروہ آج کے دور میں ہمیں بہت دکھتا ہے، اور یہ کون سے ویسٹرنائز قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں بس سب کو خوش رکھو، علم کچھ نہیں ان کے، بات بڑی پیاری کرتے ہیں. میں نے الحمدللہ بہت لوگوں کو سنا ہے، اور میرا فیورٹ شوق ہے، مجھے کبھی بھی کوئی راہ جاتا بھی کوئی کسی کا نام بتا دے، میں ایک دفعہ ضرور اس کو سننا پسند کرتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ اس بندے میں کیا خوبی ہے. اور ہر ایک میں ہوتی ہے کوئی، یقین کریں کچھ لوگ اتنے خوبصورت بات کرنے والے، دل کے اندر بات اترتی ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی جھول ہے، کوئی بہت ہی نرم ہو گیا، کمپرومائزنگ ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ بھی ٹھیک، کوئی کہتا ہے آج کے دور میں یہ ٹھیک، کل کے دور میں ٹھیک. جب دو چیزیں ملتی ہیں نا، سچا علم اور حکمت، تو اس کو آپ کہہ لیں کہ نور الا نور. آج بھی اس وقت اس دور میں جب دنیا کے اکثر لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، آپ پڑھ کے دیکھیں، جا کے دیکھیں، علم والے اتنے ہیں کہ بس آپ فائدہ لینے کی نیت کر لیں ان سے، چلتی پھرتی کتابیں ہیں وہ علم کی الحمدللہ، لیکن لوگ ان کا نام بھی نہیں سنتے، جانتے ہی نہیں. کبھی ان کو آپ تقریر کے لیے بٹھا دیں، لوگ سو دیں گے، کیونکہ علم بہت ہے ان کے پاس، الحمدللہ ڈلیور کرنا نہیں آتا. اور جن کے سکلز بہت ہیں وہ اتنے شاطر ہیں کہ اسی کے اندر لوگوں کو گھول گھلا کے دوسرے عقائد اور غلط چیزیں سکھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، کسی کو بلانا ہے تو حکمت سے بلاؤ، پھر معجزہ حسنہ سے بلاؤ. مفسرین کہتے ہیں کہ اصل تبلیغ ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے، کوئی مان گیا بہت اچھی، اس کے آگے تیسری چیز نہیں آئے گی. لیکن تیسری چیز کی ضرورت اس کو پڑے گی جو نہ حکمت سے مانے، نہ معجزہ حسنہ کا اس کو فائدہ ہو. جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں، میں نے نہیں ماننی، جب ایسے لوگ ہوں گے نا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ پھر ان کے ساتھ کرے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ احسن، پھر نہ آپ ایسے ان کے پیچھے پیچھے پھرے، پھر بحث بھی کریں، پھر مناظرے کی ضرورت پڑے تو بھی کریں، پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں بھی بات کرنی آتی ہے، ہمارا بھی یہ معاملہ ہے. اتفاق کی بات ہے، یہ اتفاق میں کہتی ہوں لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ خود ہی مجھے لگتا ہے حالات بناتے ہیں. آج یاد پڑھانی تھی، کل اتفاق سے ایسے ہی ہوا کہ میں پیلٹاک پہ گئی جب روم میں جانے کے لیے، تو لسٹ میں مجھے ایسے ہی، حالانکہ مجھے عادت نہیں نہ وقت تھا اتنا، لیکن مجھے ایک نام دکھا، میں نے اس نام کی وجہ سے میرے ذہن میں کچھ خیال آیا تو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے روم میں چلی گئی، کلک کیا، کیسی دیکھتی ہوں کیا ہوا. خیر اندر میں گئی تو بالکل مجھے ایک دم جیسے گھستے ہی لگا کہ مائک پہ کوئی شخص کھڑا ہے اور بہت شد و مد کے ساتھ روم میں کسی موجود شخص کو سنا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کہا ہے اور ہم یہ ہیں اور وہ ہے. پھر اس کے بعد اتنی دیر میں میں کچھ کام کرنے کے لیے اٹھی، میرا کمپیوٹر اسٹک ہو گیا. اللہ نے مجھے سنوانا تھا، میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ اپنے کام کراتا. میرے کمپیوٹر کی اسکرین بالکل واش تھی لیکن مجھے آوازیں آ رہی تھیں، میں ساتھ کچھ کام کر رہی تھی. یقین کریں آدھا گھنٹہ جو میں نے ناگوار طریقے سے اپنے دل پہ بوجھ محسوس کرتے ہوئے وہ علم والوں کی دو کی باتیں سنی ہیں، اللہ کی بنا. یقین کریں کہ چیلنج کرنے کا انداز، ڈنڈے مارنے کا انداز، ثابت کریں، رجوع کریں، یہ کریں وہ کریں، ایک مائک لے رہا ہے وہ چھوڑا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے اس کے سامنے، آپ ہمارے روم میں آئے آپ نے ہمیں ایسے کیوں کہا؟ اب آپ نے کہا ہے تو بھگتے، نہیں تو آپ کذاب ہیں، آپ کا نام ہم کذاب راویوں میں کر دیں گے. کہاں کی روایتیں، یہ کوئی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں؟ پھر وہ دوسرا آ رہا ہے وہ کہہ رہے آپ صرف اپنے مسئلے کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ یہ نہیں. یقین کریں میں نے اتنا، میرا مجھے رونا آ رہا تھا، حق والا اور دوسرا اگر ناک تھا، میں مانتی ہوں کہ ایک کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا یہ بھی مجھے پتا، دوسرے کا غلط تھا، لیکن سٹائل دونوں کا انتہائی بھونڈا تھا. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ حق والا بھی جس بھونڈے سٹائل میں اس کو بلا رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ تم کذاب میں ہو، فلانۃ اللہ الکاذبین، تم جھوٹے اور میں تو قرآن کی آیتیں تم پہ پڑھوں گا کہ فلانۃ اللہ الکاذبین، اور اللہ ادھر، اور ساتھ کہہ رہے ویسے تم رجوع کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو. میں نے کہا یہ بندہ جو دوسرا غلطی پہ وہ ہے، لیکن یہ کبھی اس کے مسلک کے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بلا کس طرح رہے. دیکھیں آپ کسی کو بلائیں، آؤ کھاؤ مر لو، آئیے پلیز کھا مر لیں، آئیں پلیز کھا لیں مر لیں، اب کھا بھی لیں، اور ساتھ میں کو دیکھو اتنی دفعہ کا آپ نے کھایا ہی نہیں. یقین کریں آج ہم ایسی تبلیغ کر رہے ہیں، مجھے تو دل چاہتا ہے کبھی ہمیں نہ ہی ویسے حکومت ملے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ کبھی بندے کو کسی جگہ اپنے ملک کا کوئی ایسا اختیار ملے نا، میں تو سب سے پہلے وہی کام کروں جو الحمدللہ کسی حد تک سعودی عرب میں آج ہے. ہمارے اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ عرب ملکوں میں جی اتنی پابندی ہیں، وہاں کوئی درس نہیں خود کر سکتا، وہاں سپیچز نہیں کر سکتے، کوئی مسجد نہیں بن سکتی. تھوڑا سا اثر آج موجود ہے اس کا الحمدللہ، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے. حکومت ہو جائے ٹھیک لوگوں کی اور ساروں کی مسجدوں پہ تالے، سب کے ادارے بند، ہم سے پروو کرو پھر کراؤ، ایک چیز سامنے سے آئے اور وہ سب میں پھیلے. تو آج یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کا اپنا الگ ہی معاملہ ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ امت مسلمہ کو کاٹ کے رکھ رہی ہے. اور ایسے واز فرمانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، ہم بڑی اچھی دعوت دے رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، ہم کسی پہ کچھ نہیں بات کرتے، ہم تو خود ہی عاجز اور مسکین لوگ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کا کہنے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے بندہ ساری زندگی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں کبھی اس کی دعوت مانی، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ جس کو کہتے ہیں نا دل میں گرا پڑ جاتی ہے. ہاں پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑے جو کوئی ایسا بندہ ہے، بعض دفعہ لوگ چڑچڑاتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ بھی حکمت سے ہی آتا ہے. ہر سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ان کو جواب نہیں چاہیے ہوتا، بعض آپ کی علمی کیفیت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بعض دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، بعض آپ کی کوئی بات پکڑنا چاہتے ہیں. لہذا ہر سوال کو بھی انٹرٹین نہیں کرنا ہوتا، اور بات وہی چھیڑے جو سنبھال سکے. بعض لوگ بیچ میں چھوڑتے ہیں، بالکل مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پہلے تو شوق میں ہائی وے پہ گاڑی چڑھا دے، بعد میں یاد ہی نہ آئے کہ روکنی کیسے تھی. بعض دفعہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں محفل میں گئی دیکھو لڑائی ہو گئی، لوگوں کو تو اللہ کا خوف ہی نہیں، پوری بات کر لیں گے. میں کہتی ہوں آپ نے یہ بات چھیڑی کیوں تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی، آپ کو اس پہ علم ہے نہیں، کیا آپ نے اس سے پہلے کے مرحلے طے کر لیے ہوئے تھے ان کو بتانے کے نہیں. تو میں نے کہا پھر غلطی آپ کی ہے وہ ان کی نہیں ہے، ان ربک ھو اعلم بمن دل عن سبیلہ وھو اعلم بالمھتدین. ایک دفعہ ساتھ کی تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے حکمت بھی دے اور سمجھ دے کہ ہم کس طرح تیرا دین لوگوں تک پہنچائیں.
انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیه وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں یا کہنا چاہیں؟ نہیں تو کچھ چیزیں میں اس میں آپ کو اور ایڈ کروں گی. جی نے اچھی بات کہی کہ آج کل چونکہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم اپنے گھر والوں میں کوئی خرابی دیکھیں تو ہمیں ایک دم ڈائریکٹ آنا نہیں دینا چاہیے. بالکل بعض دفعہ لوگ اس کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں اور ایک حدیث ہے مسلم کی ہے جو اتنی مس کوٹ کی جاتی ہے, مطلب مس کوٹ سے مراد یہ کہ اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے ہم لوگ, جس میں خلاصہ اس کا کیا ہے کہ جو بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, پھر یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے, اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر دل میں برا جانے. بڑی خوبصورت روایت ہے. آپ ذرا اسی کو امیجن کر لیں, چلے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. امیجن کریں ذرا کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی ولگر چیز دیکھ رہا ہے, آپ گھر میں گھسے, آپ اس حدیث کو کیسے اپلائی کریں گے کہ پہلے جاتے کھٹک سے آپ ویڈیو بند کر دیں. دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر یہ نہ کریں اس پہ لڑائی ہو جائے گی تو پھر آپ وہاں کھڑے ہو کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ہاں پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اندر جا کے رونا شروع کر دیں. یہ تین صورتیں حال ہے نا. یقین کریں بہت سارے لوگوں نے یہی طریقہ تبلیغ کا اختیار کیا ہوا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کسی کے شوہر ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے ایسے ہوں یا ایسی کوئی چیزیں دیکھیں, آپ کو تو گناہوں کا نشہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں کوئی روکے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا, فون بھی آ جائے کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے تو تکلیف ہوتی ہے نا. اس طرح یاد رکھے کہ گناہ کرنے دیکھنے سننے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے ان کی سوچ الٹی ہوئی بھی اور بات ہے, یہ میں تو کبھی نہ ایسی آپ کو تبلیغ کی دعوت دوں کہ جائیں اور جھٹ سے آپ اس کو پکڑ کے ختم کریں. ہم ہمیشہ فوراً پینک ہوتے ہیں اور جب وہ وقت ٹل جاتا ہے تو بھول ہی جاتے ہیں. مثلاً چلیں شوہر کی بات تو شاید ذرا تھوڑی زیادہ ہی سینسٹیو ہو سکتی ہے, اپنے بچوں پہ آ جائیں. کسی بچے کو آپ دیکھ لیں, بالفرض آپ اپنے بچوں کی الماریاں ٹھیک کر رہے تھے, آپ کو اس کے اندر کوئی ایک ایسا میگزین دکھ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا کریں گے؟ پھاڑ کے اس کو بن میں پھینکیں گے, اور وہ آئے گا تو فوراً اس کو سب کے سامنے رسوا کریں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد تمہارا پاکٹ منی ختم, تم اسکول نہیں جا سکتے, کالج نہیں جا سکتے, ختم ہو جائے گی برائی. دیکھیے کہ ایک جملہ میں نے اپنی زندگی میں رکھا ہے جس سے مجھے اس موضوع کو سمجھنے میں بہت ہی مدد ملی کہ تبلیغ کا مقصد برائی کو روکنا ہو, ختم ہو جائے اور نہ پھیل جائے. آپ جب لوگوں کو اس طرح ڈائریکٹ ٹانٹ کریں گے نا اور ججمنٹل ہو جائیں گے اور سرے محفل کام کریں گے, بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ سرے محفل لڑکیوں کے سروں پہ بچیوں کے جا کے سر پہ دوپٹے دے دیں گے, سر پہ دوپٹے لو, تو وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ گلے میں جو رکھا تھا نا وہ بھی اٹھا کے پھینک دیتی ہیں, کہیں جائے ہم گلے میں نہیں لیتے. اب تو دوپٹہ ویسے ہی ختم ہو گیا, یہ مسئلے ختم ہو گئے بڑوں کے. پہلے یہ بڑے ایشو تھے شادیوں میں, جب بزرگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے دوپٹے لو. اب آپ امیجن کریں ذرا, دیکھیں کہ بات لمبی ہو جاتی ہے جب ہم چھیڑتے ہیں لیکن ضرورت ہے ایسی پریکٹیکل چیزوں پہ بات کرنے کی. شادی کا موقع ہے, لڑکیاں پہنی اوڑھی ہیں, سر پہ دوپٹے نہیں ہیں بالفرض, ایک بزرگ آئے, ایمان بھی ہے ان میں, جوش بھی ہے, غیرت بھی ہے, آف کورس انشاءاللہ ان کے اندر تقویٰ بھی ہے, سبھی کچھ ہوگا, یا کوئی عورت ہی, مرد نہیں چاہے عورت کی بات. آپ اس وقت آ کے سب کے بیچ میں اس عورت کو کہتے سر پہ دوپٹہ لے لو, ذرا آپ سوچیں اس میٹر کو, آپ ذرا ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں. پہلی بات ہے کہ کیا وہ سر پہ اگر دوپٹہ لے ہی لیتی ہے تو دیٹس اوکے, پھر جو وہاں لڑکے مرد موجود ہیں اس کا حسن دیکھیں اور وہ سر پہ پتلا سا, اور وہ دوپٹے بھی چھلنی کی طرح کے ہوتے ہیں, مقصد ہے کیا یہ اس کا دوسری بات ہے کہ فطرت ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے شادی پہ اچھے موقع پہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ریلیکس رہوں. اس کا حل تو یہ نہیں تھا کہ عورتوں کو الگ رکھا جائے مردوں کو الگ رکھا جائے. آپ کیوں آئے عورتوں میں بالفرض؟ ہم اس مسئلے کو دوسری طرح ہینڈل کرنے کی بجائے اس طرح کرتے. مثال ہے یہ تو ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے مس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہو, بیٹھو ایک ہی ٹیبل پہ, بس سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھو. حل نہیں ہے. آپ سیٹ اپ ہی وہ دیں کہ جس میں کسی کی فطرت کے تقاضے بھی پورے ہوں اور اس کے اوپر جو پریشر ہے وہ بھی کم ہو جائے. آپ کبھی اپنے بچوں میں ایسی کوئی چیز دیکھیں جھٹ سے پکڑے ان کا نکاح کر دیں. میں آپ کو صرف 3 دن دیتی ہوں بس, آپ کا یا تو شادی ہوگی نہیں تو پھر ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ مختلف حالات کے مطلب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن میٹرز کو حکمت سے سمجھنا چاہیے. ایک عورت تھی تو اس نے اپنے بچے کی کہانی سنائی. کہتی کہ میرا بچہ جو تھا نا, اس نے پتہ نہیں کہیں سے گھر میں پڑے ہوئے پیسے اٹھا لیے, 100 کا نوٹ یا کچھ بھی اس طرح کے پیسے لے لیے. تو ہاتھ میں پکڑے میں چھوٹا سا بچہ ہے, تو ماں کو کہتا ہے کہ ڈرائیور کو کہو کہ مجھے ساتھ لے کے جائے. کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ کہا میں نے آئس کریم لینی ہے. کہا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو چھوٹا سا بچہ نے کہا بس میرے پاس ہے, میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, نہیں بتاؤں گا آپ کو, نہیں بتاؤں گا. کہتی وہ اتنا کرینکی ہو رہا تھا کہ اس کو آئس کریم لینی ہے. خیر کسی طرح سے بھی وہ وقت ٹلا, وہ کہہ رہی کہ میں پی گئی, کیونکہ اگر اس وقت میں اس کو کچھ کہوں گی اس کو میری بات نہیں سمجھ آئے گی. دن گزر گیا, جب وہ شام کو لیٹا تو بچے کو پھر ماں نے پوچھا کہ بیٹا پیسے کہاں سے آئے تھے نا؟ تو اس نے کہا بس وہ میرے تھے, میں نے لے لیے, میں نے لے لیے. پتا چلا گھر میں ہی کہیں ڈرا میں یا کہیں کسی کے رکھے ہوئے تو اس نے لے لیے. کہتی پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا کسی کی چیز تو نہیں لیتے. اور آپ دیکھیں سمجھانے کا خوبصورت طریقہ کیا ہے, بچوں کو بیسٹ تھنگ ہے. آپ نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری کوئی لے لے, تمہاری پینسل ہی کوئی لے لے, تمہیں کیسا لگے گا؟ تو بچہ فوراً سمجھے گا, کیونکہ وہ بس ٹنجی ہوتے ہیں. بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں, ایک ٹافی لیں تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. آپ بچے کو یہ بتا دینا کہ تم نے کسی کا 100 روپے کا نوٹ لے لیا تو وہ اس کو کیا گزرا ہوگا, سوچو اگر تمہارا کوئی لے لے. تو بس جب وہ آئس کریم کے نشے سے نکل گیا, اس کو اس وقت کہیں گے وہ اور روئے گا, اور وہ آپ اس کو تھڑک سے تھپڑ مارے تم چور ہو, چوریاں کرتے ہو, میرا بیٹا ہو کے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے صبر بہت کرنا پڑتا ہے. بات کو دل میں رکھیں, کسی میں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں, آپ کو رجحان دکھ رہے ہیں گھر والوں کے, شوہر کے رنگ بدلے ہوئے دکھ رہے ہیں, بچوں کے دکھ رہے ہیں, بیویوں کے دکھ رہے ہیں, ذرا صبر کریں, آبزرو کریں, پہلے معاملے کی حقیقت پہ جائیں. اور اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, ضبط چاہیے, اور خود اپنے اوپر بندے کو چیک رکھنا پڑتا ہے. پھر آپ ساری چیزیں آبزرو کر لیں کہ صحیح حقیقت یہی ہے, پھر پروف جمع کریں, اور پھر جب بات کریں اس وقت کریں جب اگلا اس بات کو جھٹلا نہ سکے. ادھر ادھر کی گولیاں پھینک کے آنے سے تو کوئی بات نہیں بنتی. تو بہرحال اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی بات کرتے جائیں گے. اللہ نے موقع دیا کورس پورا ہو آپ کا تو اس کے بعد بھی اس پہ انشاءاللہ ایکسٹرا بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. لیکن اس وقت جو آپ کو ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی, وہ کیا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے دلوں پر اس طرح اللہ تعالی اتار دے کہ ہم حکمتوں کو سمجھ سکیں. اللہ کا کلام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے, اللہ کے نبیوں کی اتنی کہانیاں ہم نے قرآن پاک میں پڑھی, اور ہر نبی جو تھا آپ دیکھیے کہ بری باتوں کا جواب اچھی باتوں سے دیتا ہوا دیکھا. صرف آپ کو سورت آراف کے حوالے لکھا دوں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ نبیوں کو لوگوں نے بیوقوف بھی کہا. سورت آراف میں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّ لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سوچیں ذرا, میرے سامنے بیٹھ کے کوئی مجھے کہے کہ میں تو آپ کو کھلم کھلا گمراہ دیکھ رہی ہوں, تو ہم کہتے ہیں ادھر آئے اب جاتے کہیں, مائک تو میرے ہی ہاتھ میں ہے نا, آپ نے تو مجھے کہا میں تو سارے شہر کو سناتی ہوں. نہیں, انہوں نے جواب میں کیا کہا, یا قوم لیس بی دلالت, اے میری قوم میں تو گمراہ نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب کا رسول ہوں بھیجا گیا ہوں. یہ سورت آراف کی آیت 59 سے 67 میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اسی طرح ہر نبی کی مثال موجود ہے. آپ اگر پیچھے آپ کو ہی کام دے دوں تو آپ خود ہی ڈھونڈ لیں کہ ہر نبی کو کسی کو قوم نے بے وقوف کہا, کسی کو کاذب کہا, کسی کو سفاہت میں مبتلا کہا, لیکن ہر ایک نے اس کا جواب خوبصورت طریقے سے دیا. تو افینڈ نہیں ہونا. بعض دفعہ ہم لوگ چونکہ دوسرے کی بات سن کے ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں نا, تو پھر ہم اس کا اپوزٹ طریقے سے حل کرتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے, ذرا سوچیے فرعون آج کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھیں تو ساتھ ہی ٹیلی کریں، یہ بڑا ہے کہ فرعون، اس کا جرم بڑا ہے کہ فرعون کا، تو ساتھ ہی ٹھنڈے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو کیا کہا تھا؟ وقولا، تم دونوں کہنا قولا لینا، نرم بات کرنا، اندر جائے گی بات پھر ہی سنے گا. اور جب یہ گئے تو اس نے کہا کہ تم تو مجنو، انکم لمجنون، مجنو لگتے ہیں تمہیں؟ کہا نہیں، ہاں میں مجنو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. تو اس کے لیے انسان اپنی ذات کے سحر سے نکلے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کچھ لوگ تنقید نہیں برداشت کر سکتے، ہم کہتے ہیں میرے تندر آگ لگ گئی، یہ جو آگ لگی ہے نا تو اس بات کی غمازی ہے کہ آپ خود پسند ہیں. تعریف کے جواب میں خوش ہو جانا اور تنقید کے جواب میں بفر پڑنا، یہ خود پسند لوگوں کی علامت ہوتی ہے. آپ غلط کام کرتے جائیں، لوگ تعریف کرتے جائیں، آپ خوش ہیں، سمجھ لیں کہ آپ بالکل ہی اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں. ایک دو کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. امام غزالی کہتے ہیں کہ جس طرح شراب ام الخبائث ہے، کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بحث مباحثے میں جب مقصود، یعنی بحث صرف اس مقصد سے کی جائے کہ مخاطب پر غلبہ پایا جائے اور اپنی علمیت کو ظاہر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھا جائے، تو وہ بھی باطن کے لیے ام الخبائث ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلا حسد، بغض، تکبر، غیبت اور دوسرے کے عیبوں کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبول حق سے تکبر کرنا اور دوسرے کے قول پر انصاف اور اعتدال کے ساتھ غور کرنے کی بجائے جواب دہی کی فکر، خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے شراب بندے کو ڈستی ہے نا، تو غلط قسم کے بحث کرنے، مباحثے کرنے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل رشتہ ہے، یعنی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو دعوت بنا لیا، وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی اقتداء کی دعوت کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی جو دین والے ہی لڑ رہے ہوں گے، وہ دوسروں کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ ان کے پیش نظر دوسرے پر غلبہ پانا ہی ہے، تو پھر ان سے باہمی انس اور مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر شر اور برائی اور کیا ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے اور مومنین اور متقین کے اخلاق سے دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ینفع اللہ بعلمہ، سب سے زیادہ عذاب میں وہ عالم گرفتار ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو. ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے وہ علم دے جس سے نفع ملے، تو وہ علم جس سے نفع نہ ملے وہ تو انسان کے لیے اور ہی تکلیف ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر اور عزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑا کرو، یا اس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لو، یعنی بڑا بن کے دکھاؤ لوگوں کو، اور جو ایسا کرے گا وہ آگ میں ہے. اللہ اکبر. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے، یعنی جہاں علم کے ساتھ جھگڑے آ جاتے ہیں نا، نور نکل جاتا ہے دل سے علم کا. کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو، کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے، خاموشی رکھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اب پتہ چل گیا تو اب دوسرے کو تو بتانا ضروری ہوگا. تو بہرحال اس پہ بہت ساری اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ وقت کے لحاظ سے اتنا ہی کافی ہے. اگلی آیت میں کچھ مزید بات ہے جو تھوڑی سی اس سے ملتی جلتی بھی اور تھوڑا اس میں ایک مختلف انداز بھی ہے. آیت 126 کو دیکھیں گے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو ان کو سزا دو، لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم ان کی ستم رانیوں پر صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور صبر کرنا مشکل لگے تو وَصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر تو اللہ کی توفیق ہی سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور رنجیدہ نہ ہو ان کی ہر دھرمی پر. ولا تک فی ضیق مما یمکرون, اور آپ دل میں گھٹن محسوس نہ کریں اس بات پر جو یہ مکر کر رہے ہیں. اور آخری آیت بھی اسی کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. ان تین آیتوں میں بنیادی طور پہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے, اس کی بھی مختلف تفاسیر کی گئی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل میں خیال آیا کہ جن لوگوں نے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے, مسلمانوں کو تکلیف دی, ستایا, تو اب ہم بھی ان سے بدلہ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دیکھیے, آپ بدلہ لینا چاہیں تو لے لیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں, کیونکہ بعض دفعہ بدلہ لینے میں زیادتی کرنے کا ڈر ہوتا ہے. یہاں لفظ آپ نے دیکھا, عوقبتم اور عاقبوا اور عاقبتم, یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں. عین قاف با اس کا روٹ ہے. عقیبہ کہتے ہیں پیچھے حصے کو, یہ جو ایڑیاں ہوتی ہیں نا ہماری ہیلز, اس کو کہتے ہیں عقیبہ. پیچھے بھی پڑ چکے وضو کے سمت میں. عقوبت کہتے ہیں وہ سزا جو کسی جرم کے پیچھے آئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں ایک بڑا خوبصورت اصول دیا کہ اگر تمہاری دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں کوئی بندہ ہدایت نہیں پاتا تو تم پھر اس کے ساتھ بدلے لینے والے نہ بن جاؤ. اس آیت کی شان نزول کی روایت میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی. غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے 70 بڑے بڑے صحابہ کی لاشیں سامنے آئیں, جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے. مشرکین کو ان پر بڑا غضب تھا, غیظ تھا, اس لیے انہوں نے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک, کان اور دوسرے اعضاء کاٹ دیے, پیٹ چاک کیا گیا. اللہ کے نبی کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا ایسا ہی مسئلہ کروں گا. اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو چوٹ کتنی گہری پڑی تھی. تکلیف ہوئی, کہا میں 70 کو پکڑوں گا کیونکہ انہوں نے حمزہ کے ساتھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ تین آیتیں نازل کر دی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مان لیا کہ آپ کو غم ہے, مان لیا کہ آپ کے چچا بھی ہیں, آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں, آپ کو ان سے بڑی محبت بھی تھی, لیکن آپ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنا کسی نے نقصان دیا ہے آپ بھی اتنا ہی دے دیں, یعنی ایک کے بدلے میں 70 کیوں. اچھا, اس کے برعکس آج ہمارا ایک بولا ہوا جملہ ذرا لکھیں کہ اینٹ کے جواب میں پتھر, ہاں, ایک کے بدلے میں 100 سناؤ, یہ کون سا اخلاق ہے؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ والا کے دوسرا, یعنی اگر بدلہ لینا بھی ہے تو برابری کا لے لو, اجازت ہے. ہم چھٹے پارے کی پہلی آیت میں بھی پڑھ چکے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, ٹھیک ہے, تو یہاں بھی وہی بات بتا دی کہ برابر لو, لیکن ولئن صبرتم, صبر ہی کر لو تو لہو خیر للصابرین, وہ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے, رخصت موجود ہے, لیکن اصل مطلوب کردار یہی ہے کہ صبر کرو. سورت شورا آیت 40 میں بھی یہی بات آتی ہے, سورت مائدہ 45 میں بھی یہی بات آتی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم صبر کر نہیں پاتے, اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں دعوت اور تبلیغ کی بات آئے گی نا قرآن پاک میں, اس کے ساتھ فوراً صبر کی بات آئے گی. مثلاً والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ دو باتیں تو کامن ہیں کہ جو ایمان لا کے عمل صالح کرے, اور وتواصوا بالحق, تواسی بالحق کریں, ایک دوسرے کو حق بات کی دعوت دینا, ساتھ ہی کہا وتواصوا بالصبر, پھر وہ صبر کریں. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا یا لوگوں کو ان کی برائیوں پر ٹوکنا, یہ بھیڑوں کے چجے میں ہاتھ ڈالنا ہے. لوگ آرام سے تھوڑی بیٹھیں گے, چیخیں گے. آپ دیکھیں کہ کسی کی چیز آپ اس سے چھینے تو اس کو غصہ آتا ہے نا, تو لوگوں کو تو برائیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, ان کی من پسند چیزیں آپ ان سے چھینیں گے وہ چیخیں گے. تو اس چیخو پکار کے مقابلے میں آپ بھی ری ایکشن شو کرنے کی بجائے صبر کریں تو بہتر ہوگا, اور اس راستے میں بندہ واقعی چھوٹا بن جاتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا نہ بننے کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے, کہتے نہیں پھر لوگ ہم سے محبت نہیں کریں گے, یہ ہوگا ہوگا. تو یہ ایک اللہ کے لیے جیتا ہے, ایک بندوں کے لیے جیتا ہے. فرق دونوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کی نگاہیں لوگوں میں اٹکی ہوتی ہیں, وہ کیا کہیں گے, وہ مجھ سے خوش ہیں, وہ میری قدر کریں گے کہ نہیں, اور دوسرا کہتے ہیں اللہ تو بتا تجھے کیا پسند ہے, تجھے کیا نہیں پسند. کہہ دے کوئی مجھے چھوٹا تو مجھے کیا فرق پڑے گا, یہ ہیں کون جو کہنے والے, وہ بھی تو چھوٹے ہی ہیں نا, وہ بڑی ذات نہ مجھے چھوٹا کہ, اللہ اکبر چھوٹا نہ کہ. جو اللہ کی نظروں میں جچنا چاہتا ہے نا, وہ کبھی اصولوں پہ سمجھوتے بازی نہیں کرتا. سورہ شورا 43 میں بھی آتا ہے, وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور البتہ جو صبر کرے اور اس نے بخش دیا, بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے, اور یہ وہی کر سکتا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, کہ جس کو اللہ کے اجر کا یقین ہوگا. حضرت حذیفہ کے ناطے سے ایک روایت ہم تک پہنچی ہے, کہتے ہیں کہ اے لوگوں, بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی نہ کرو کہ جیسا معاملہ وہ کریں گے میں بھی ویسا ہی کروں گا, بلکہ اس بات کے خوگر ہو جاؤ کہ لوگ برا بھی کریں تو میں اچھا کروں گا. ہمارے ہاں کیا معروف جملے ہیں خاندانی نظام میں, جو جیسا کرے گا پھر ویسا کرنا, وہ ایک سنائے گا تم دو سنا دینا. تو ہمیں اپنے رویوں کو دوسروں کے تابع نہیں کرنا چاہیے, اصولوں پہ جینا سیکھیں, اپنے اصول بنائیں, پھر کبھی نہ پیچھے ہٹیں. ابراہیم علیہ السلام کا سرویہ کہ کیسے باپ کی زیادتیاں, باپ کہہ رہے میں تجھے رجم کر دوں گا, اور یہ کہہ رہے ہیں استغفر لک ربی, میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. قوم لوط کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں, تو دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا صبر کے بغیر, اس لیے کہا کہ تم اگر دین پھیلانا چاہتے ہو سب سے پہلے صابر ہو جاؤ. پہلے استاد کو صبر کرنا پڑتا ہے, پھر شاگرد صبر کرتے ہیں. پہلے ماں صبر کرے گی پھر بچے صبر والے بنیں گے. اسی طرح پہلے لیڈرز میں صبر آئے گا تو پھر فالوورز میں صبر آئے گا. پہلے دینی رہنماؤں میں صبر آئے گا, پھر آئے گا عامۃ الناس میں صبر. آپ کس صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ تو دوسرے مسلک کے خلاف یا دوسری جماعت کے بندے کے خلاف تو بات ہی نہیں برداشت کر سکے, تو وہ 40-100 لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے, وہ نہیں سمجھ رہے کہ مولوی صاحب کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ غصے پہ قابو ہی نہیں پا رہے, اور ان کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں اس کا مطلب کہ ہمیں بھی جائز ہے کہ ہم بھی کسی کے غصے میں دو چار باتیں کر لیں. جو دین کے نام پہ کسی کو گالیاں دے گا, کیا پھر وہ دنیا کے نام پہ گالیاں دوسروں کو دینے کی اجازت نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ پوری بات پوری ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ حکمت سے بلاؤ, پھر معاذہ حسنہ کرو, نصیحت علی بات کرو, پھر اختلاف اگر ہو جائے کبھی کبھی تو پھر جادل ہم باللتی احسن, پھر اس کے بعد کہا اچھا بدلہ لینا ہے تھوڑا سا لے لو, اچھا نہیں لینا چاہتے صبر ہی کر لو تو بہتر ہے, کہ صبر کر کے دل میں غم تو اس ہے تو ولا تحزن علیہم, پھر غم بھی نہ کرو کیونکہ سینہ گھٹ جائے گا تو کام کیسے کرو گے. ولا تکفی دیک مما یمکرون, اور تمہارے خلاف جو چالیں چلیں گے اس پہ تم فکر نہ کرو, کیونکہ ان اللہ مع الذین اتقوا. کس پہ تان ٹوٹی؟ الذین اتقوا, تقوی اختیار کرو, تم اللہ سے ڈرو, اور والذین ہم محسنون, محسن بنو, حسن کے ساتھ کام کرو, تبلیغ کرو تو حسن سے کرو, دعوت دو تو حسن کے ساتھ دو, دوسروں پہ احسان کرو, ان کو تانے نہ دو, تشنیع نہ کرو, الزام نہ دو, ان پہ ایسی باتیں نہ کرو, پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کس طریقے سے یہ سارا کام ہوتا ہے. آج آپ کو معلوم ہے, یعنی یہی بات پڑھتے ہوئے میرے دل میں ایک اور چیز آ گئی کہ کرسچینٹی کے آج کثرت سے پھیلنے کی جو بڑی وجہ, میرے پاس ایک رپورٹ تھی اسی کی بیس پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. خلاصہ کیا ہے بات کا کہ اسلام جو پھیلا نا وہ دلائل کے ساتھ پھیلا. آج بھی مسلمانوں کے پاس اسلام اتنی اسٹرانگ چیز ہے, ایک بگ ویپن ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ دشمنوں کو اپنی طرح بلا سکتے ہیں. اس کے برعکس کرسچینٹی, بوداس اور دوسرے جو مذہب ہیں نا, ان کے پاس مدعو کے چند سوالوں کا بھی جواب نہیں ہوتا. صرف یہی پوچھ لیں نا ٹرینیٹی کیا ہے تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا, دیکھو ایک ہے نا انڈا, لیکن اس کا ایک باہر چھلکا ہے, پھر دوسرا اس میں وائٹ ہے سفیدی, اور اندر دیکھو پیلی چیز ہے تیسری, تو دیکھو یہ ایک میں تین ہو گئے نا, تو خدا بھی ایک میں تین ہے. یہ میں نے خود سنی ایک اسپیچ میں کسی کی مثال. تین میں ایک ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ انڈا بھی تو تین میں ایک ہی ہے نا. اور وہ دیکھو نا, ایک عورت ہے نا, تم اس کو کیا کہتے ہو؟ گرینڈ ماں. اچھا جی, تم اس کو دادی کہتے ہو. تمہارا ابو کیا کہتا ہے؟ وہ اس کو مام کہتا ہے. تو کہا تمہارا دادا اس کو کیا کہا؟ وہ اس کو بیگم کہتا ہے, وائف کہتا ہے. کہا دیکھا تین میں ایک ہو گیا. یقین کر اس طرح کی باتیں. ایک اسپیکر ہے, انگلش اسپیکر ہے, یوسف ایسٹین کا نام ہے. تو یہ پہلے کرسچین پریسٹ تھے, ان کی آج بھی تبلیغ میں وہی انداز ہے. یعنی اللہ نے ان کی وہی اسکلز اسلام کے استعمال کی, تو وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو کرسچینٹی سکھاتے تھے کہ دیکھو, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات, وہ سن کے چلے جاتے ہیں. یعنی کسی کے پاس کوئی دلائل نہیں. لیکن اس وقت بھی کرسچینٹی اگر پھیل رہی ہے نا, تو وہ ان کے اخلاق پہ پھیل رہی ہے. چند دن پہلے مجھے یہی غالباً کسی نے بتایا کہ یہ کوئی جو بس گزر رہی ہے, یہ کسی چرچ والوں کی ہے, اور وہ شہر کے غریب اور نشئی اور بھوکے ننگے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, پھر سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا خیمہ لگاتے ہیں, پھر اس میں خوب کھانے پینے کی اچھی چیزیں رکھ کے, تو ایسے غریب جو چھوٹے چھوٹے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, مفت دودھ پلاؤ اور یہ کرو, تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے ہو گئے. دیکھیے, کسی بیمار کو آپ دوا دے دیں وہ ٹھیک ہو جائے, تو وہ تو آپ کا ہو گیا. یعنی اخلاق کے ساتھ وہ اپنا دین پھیلا رہے ہیں, اور ہم اپنی بد نظمی اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اتنے خوبصورت اسلام سے دوسرے کو لے جاتے ہیں. پھر ذہن میں یہ بھی رکھے کہ ہر ایک کے دین پہ آنے کے طریقے فرق ہیں. کوئی پیٹ کے راستے دین پہ آئے گا, اس کو اچھے کھانے کھلائیں. آج ویسٹ میں یہ چیز بڑی معروف ہو گئی ہے. ایک کنورٹر ہے, کہتے ہیں میں تو مسلمانوں کی بریانی کھا کے مسلمان ہوا. ایک ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں گیا تو انہوں نے پلاؤ پکایا ہوا تھا, تو پلاؤ کھا کے اور اس کی خوشبو سن کے میں نے کہا کہ وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا جس کا کھانا اتنا خوبصورت ہے, اتنا ٹیسٹی ہے, اور اس کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا. تو انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ میں لوگوں کی مینٹیلیٹی کو سمجھ کے بات کروں, خوبصورت چیزوں کو دین میں لائیں, ایسا انداز ہو کہ لوگوں کا دل کھلے, اپنی ساری زینت, اپنی خوبصورتی, اپنے گھر کی خوبصورت چیزوں کو اسلام کے لیے لائیں, اپنے خوبصورت گھروں کو اسلام کے لیے کھولیں. لوگ مسجدوں میں آ کے نہیں بیٹھنا چاہتے, ان کو کمفرٹیبل صوفے اچھے لگتے ہیں, کھول دیں کیا ہوگا, کتنے کو گندے ہوں گے, کتنے کو گھسیں گے. جس کو جو چیز ہو نا, اس کو اس پہ کام کرے. آپ صرف اپنے نیبرز کو روز کوئی تھوڑی سی چیز پکا کے بھیجنی شروع کر دیں, وہ کہیں گے پتہ نہیں انہوں نے ہم پہ جادو کر دیا. لیکن آج کل جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں سردیوں میں, آپ ان کو بنا کے بھیجیں ذرا کوئی ایسی مرچوں والی چیز, وہ شوق سے کھا جائیں گے, آہستہ آہستہ وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے. ٹارگیٹ کریں, جس کو بھی اپنے دین کی دعوت دینی ہے اس کو پہلے ٹارگیٹ کریں. شروع میں کوئی ایک ہفتہ دو ہفتہ صرف جاتے آتے اسمائل کریں, پہلے دن جا کے کہیے جی فلائر لائیے اسلام کا, پڑھ لیں پلیز, پلیز مسلمان ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے گا, میں لڈو لے کے آؤں گی. ایسے دین نہیں آتا. بروشر بانٹیں, کیسٹیں بانٹیں, بہت ضائع ہوتی ہیں, لیکن ایک بھی کام میں آتے تو مشورہ کام آتی ہے. لیکن سب سے بیسٹ تھنگ جو ہے نا, وہ ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ ہے. اپنی برف اٹھاتے ہیں نا, ایک دن نکلے اپنے نیبر کی بھی اٹھا دے, وہ حیران ہو جائے میری برف کدھر گئی. آپ کہنا وہ میں نے اپنے ساتھ اٹھا دی. یقین کرے آپ نے اس کے آدھے دل کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی اپنی. بھائی تم نے کیوں کیا؟ کہنا اصل میں ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نیبرز کے حق رکھو. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے, میرے سمیت, جس نے کبھی یہ ٹرائی کی ہو چیز؟ اپنے پتے اٹھا رہے ہیں تو نیبرز کو بھی اٹھا دیں. کوئی ان کے بچے ہیں تو انہیں کہ لائے میں آپ کے بچے کو سنبھال لوں گا, میں سنبھال لوں گی, میں اپنے گھر میں رکھ لوں گی, کوئی بات نہیں, کبھی آپ دیر سے آئیں کچھ کھانا چاہیے ہو تو میں آپ کے لیے بنا دوں گی. کریں, یقین کریں یہ وہ چیز ہے جسے لوگ گھروں کو بھی اور قریب اور دوسروں کو بھی آپ انشاءاللہ کریں گے. یعنی عقل کو قائل کرنے سے پہلے دل کو مائل کرائیں. ہم مائل کرنے کے بجائے قائل کرنے میں رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں اتنی حدیثیں سنائی تھی پھر بھی نہیں مانی. ہاں نہیں, آپ نہ ایسا کریں. اور اسی طرح پھر جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بننا. بحث کا موقع ہے, غصہ نہیں کرنا, دلائل دیتے ہوئے بات نرم انداز میں کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک مضمون ہے میرے پاس, علامہ شبلی نعمانی کا, کہتے ہیں ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے. یعنی ان کا ایک سوال ہے, ایک بہت معروف جگہ ہے جہاں سے علم سیکھتے ہیں لوگ, مدرسہ ہے لکھنؤ میں. تو کہتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے لکھنؤ میں. کہتے ہیں کہ جس زمانے میں روسی قوم بت پرست تھی, تو میلادی میر نے ایک جلسہ مقرر کیا, مسلمانوں کو بھی بلایا. قازقستان سے آنے والے عالم نے صرف سور کے گوشت کھانے کا مسئلہ پیش کیا. روسی شہنشاہ مذہب اسلام کی طرف مائل تھا, لیکن غصے میں اس عالم کو دربار سے نکالا اور عیسائیت قبول کر لی. کیا نتیجہ نکلا؟ 6 کروڑ عوام بھی عیسائیت کی طرف چلے گئے. کوئی ضرورت تھی اس سے سور کے گوشت کی بات کرنے کی؟ یہ ہوتی ہے غیر حکیمانہ تبلیغ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. یہاں پہ صورت بھی پوری ہوئی اور موضوع تو سچی بات ہے پورا نہیں ہوا. میں نے تو ابھی بہت ساری چیزوں کو ٹچ نہیں کیا, یہ سوچ کر کہ جتنی چیزیں آئی ہیں اسی کو ہی اگر ہم جذب کر لیں اپنے عمل میں لے آئیں تو بہتر ہوں گی. بس ایک آخری مثال ذہن میں آ گئی کہ چاول پکاتے ہوئے بھی اگر تھوڑا سا ریشو فرق کر دیں نا تو چاول کی بجائے کچھ اور پک جاتا ہے, پانی کم نمک تیز کچھ اور کر دیں یا زیادہ کر دیں تو تبلیغ بھی جو نا یہ ریشو اور پرپورشن کا نام ہے. کب کتنا کتنی آواز سے بولنا ہے, اونچا کرنا ہے, کب کہنا ہے. کئی دفعہ آپ ایک جملہ بولنا ہوتا ہے آپ نے پورا درس آپ صبر کرتے ہیں ابھی نہیں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ آخر میں بول کے جاؤں گی نا تو بعد میں سوچیں گے. اس میں کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی دیکھیے کہ آپ کا سوال کے اندر جو لبے لباب مجھے دکھا ہے وہ یہ ہے کہ کس حد تک دوسرے نان مسلمز کو یا بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کے فن کرنے پہ معاف کیا جا سکے. یہ سوال ہے نا آپ کا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مکلف نہیں بنایا. ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا میں اسلام آیا کہ نہیں آیا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم میں سے ہر بندہ اپنی جگہ اپنے ریسورسز کے ساتھ جواب دے. مثلا بڑی آسان اور عام حدیث ہے کہ کلکم رائن, تم میں سے ہر ایک رائی ہے اپنے گھر میں, بچوں پہ, گھر والوں پہ, اس طریقے سے. پھر شوہر کا مقام اور طرف ہے, بیوی کا کہیں اور ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے گھر کی حد تک جواب دیں. ہمارے جو ڈیپینڈنٹس ہیں, مثال ہے کہ بچے آپ کے, آپ اپنے بچوں کے دین کی بالکل آپ جواب دے ہوں گی. مثال ہے کہ کوئی شخص کہیں پہ کوئی کام کرتا ہے, اس کے انڈر 50 امپلائیز رہتے ہیں اور وہ امپلائیز اس کے ساتھ دن میں 5-6 گھنٹے گزارتے ہیں. اس کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت کے دوران جتنی نمازیں آئیں اس کے لیے اہتمام کرے, پلس آہستہ آہستہ ان 5 میں سے کوئی 15-20 منٹ بنا کے ان کی تربیت دین کی بھی کریں. یہ تو ہو گئی باتیں ہمارے عام طور پہ چھوٹی چھوٹی باتیں. اس کے برعکس ورلڈ لیول پہ, کنٹری لیول پہ کیا ہو رہا ہے, ہم مکلف نہیں ہیں. فرسٹ تھنگ یہ یاد رکھیں, جب تک کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے. مثلا جیسے میں آپ کے سوکیون پڑھا ہی رہی ہوں, کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جب آپ پوچھیں گے نہیں تو میں تو مجھے بتانے کا کوئی گناہ نہیں ہے, مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے علم چھپایا. ہاں اگر آپ کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں مجھ سے تو مجھے بتانا پڑتا ہے نا. اب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت, ایک چیز کو تو ہم بہت پھیلا لیتے ہیں جس بات میں آ کے کہ یہ کر دو, ریئیکشن میں وہ کر دو, دوسری طرف ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہمارے اختیار میں وہ ہے, کیا ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ باہر آپ ٹریفک پولیس کو کہیں کہ آپ جائیں کھانا کھائیں تو میں تھوڑی دیر ادھر اشارے کنٹرول کرتا ہوں, نہیں کرنے دے گا نا. ہم کہہ سکتے ہیں ناروے کا حکومت کو کہ یہ میں نے کچھ قوانین بنائے ہیں تو یہ ذرا آپ اپنے بک آف لا میں لکھ لیں. چلے ان کو چھوڑیں, ہم ہی کہہ دیں آپ ادھر آئے, آپ آتے ہیں آپ کہیں کہ جی یہ پلیز میں نے ایک رولز کا پیپر بنایا آپ یہاں اپنے ایڈ کر لیں, نہیں کرنے دیتا نا. تو الحمدللہ اللہ نے تو ہم پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ چیز ٹھیک کب ہوگی جب آپ اس کا روٹ دیکھیں گے نا. نان مسلم اسلام کا مذاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ پیچھے چلیں, اس کو چھوڑیں پیچھے جائیں. اس نے اڑایا, تعصب تھا دل میں, حسد تھا دل میں, لا علم تھا, اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کا نبی کون ہے. اچھا چلو کچھ میں کرتی ہوں اس کے لیے. مثال ہے مجھے کرنا ہے, میں کیا کروں, ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھوں. جب بھی کوئی بندہ کسی رنگ میں, مثال ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ لکھتا ہے یا اسلام کے خلاف, اس کا بیسٹ جواب دین کا امت نیشن ہم سب دے سکتے ہیں. کیسے؟ اسی کے جواب میں اپنے علم کے مطابق یا ریسرچ کر کے آپ ایک اچھا آرٹیکل بنائیں, کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچا دیں تاکہ وہ اس کو پتہ چل جائے. اس وقت جو مسلمانوں کے سارے پرابلمز کا حل یہ ہے وہ کہ آپ اپنے اسلام کو اتنا عام کریں کہ پہلے آپ خود مسلمانوں کو سمجھ آئے, پھر مسلمانوں کے ایٹیچیوڈ, ان کے بیہیویئر اتنے خوبصورت ہوں کہ لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے, پھر نان مسلم تک جائے گی بات, ورنہ بات نہیں بنے گی. اوپر سے آپ لیپ کرتے رہے لیکن اندر سے جراثیم بیماری کے دور نہیں کریں گے. آج آپ کسی کے مقابلہ ختم کریں گے کل دوسرے ملک سے کوئی شروع کر دے گا. تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. تو روٹ کاز پہ چلے, اپنا عمل کریں. مثلا ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ آپ اسلام کی اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں, قرآن سیکھ رہی ہیں نا, ساتھ ہی نیت کریں کہ اللہ یہ اصل میں غلبہ اسلام کی طرف پہلا سٹیپ ہے. ہم اس وقت لوگوں کو اللہ کے نبی کے خلاف کارٹون لکھنے سے روکنے کے لیے یہ قرآن سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کی محبت آ رہی ہے, ہمیں آپ کی سنتیں پتہ چل رہی ہیں، آپ کا طریقہ پتہ چل رہا ہے، تو ٹکراؤ کی بجائے اوائڈ کریں. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے دیکھا کسی کو کہ کوئی وہاں پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈال رہا تھا. مثال دیتی ہوں آپ کو، کبھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے دکان پہ جا کے فلاں بھائی صاحب سے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ملازم جو تھا وہ پیسے اس نے گلے میں ڈالنے کی بجائے جیب میں ڈال دیے. اب کیا کریں؟ اب یہ سوال اٹھتا، ہم کہتے ہیں بس دیکھا. اب یہاں پہ وہ پھر واقعی جب بندے کے اندر ایک دین کی سوچ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو میں اب ایسا کرتی ہوں کہ ذرا باہر جاؤں گی یا جب میری ملاقات ہوگی تو میں مالک کو کہہ دوں گی کہ دیکھیں جی آپ کے امپلائی نے کچھ چوری چوری کی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ جواب دیں ذرا، آپ کو بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیا کریں گے. آپ کسی کو دیکھیں کہ اپنی جیب میں پیسے ڈالتے دیکھیں؟ شمع جلدی سے 10 سیکنڈ آپ کے پاس. حفصہ آپ اسے منع کریں گی؟ جی طاہر آپ کیا کریں گی؟ آپ اس کو پکڑیں گی؟ جی ریشم آپ کیا کریں گے؟ جی آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کبھی دوسرے کے لیے بدگمان نہیں ہوتا. دیکھیے دو لفظوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نجا من سمت، نجات پا گیا جو چپ رہا. ہماری زبان میں کہتا ہے نا ایک چپ سو سکھ. آپ کیوں بدگمان ہیں؟ ہاں اگر آپ کا دل اندر کہہ رہا ہے نا کہ آپ نے اس کو ایک سے دو بار دیکھا ہے، تو آپ پہلے کیا طریقہ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ فوراً کہیں کہ نہیں توبہ استغفار، کتنی بری ہوں میں کہ میں ایک مسلمان کے لیے یہ سوچ رہی ہوں چوری کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے مالک نے کہا ہو کہ تم اپنی جیب میں ڈال لو اور پھر اس کو بعد میں دے دے، اور ہو کیئرز، اٹس ناٹ مائی بزنس. ہاں پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کی تعویلے کریں. ایک کال ہے، میں نے شاید پتہ نہیں آپ کو کہیں سنایا کہ نہیں، کہ تم کسی مسلمان کو غلط کام کرتے بھی دیکھو تو اس کے اپوزٹ 99 ادھر ڈھونڈو، نہیں یہ وجہ ہوگی، نہیں یہ ہوگی، نہیں یہ ہوگی، 99 لکھو اور پھر آخر میں ایک ادھر رکھ لو کہ میرا خیال ہے کہ میں اس وجہ کو ہی نہیں سمجھ سکا جس وجہ سے اس نے یہ کام کیا، اس لیے اس کو چھوڑ دو. 100 ادھر پورے کرو. یہ اسلام چاہتا ہے مسلمان کو مسلمان کے لیے. کیوں برا رکھے؟ ہاں آپ اپنے طور پہ ویسی تبلیغ کریں، آپ کو اچھی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی بک، کوئی ٹاپک اس کو دے سکتے ہیں آگے پیچھے. ہم ہٹ تب کرتے ہیں جب کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نظر میں رکھ لیں کہ اچھا شاید اس میں میں اس کو اکثر ہی اس طرح دیکھتی ہوں، تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کر سکیں تو اس بندے تک کسی نہ کسی طرح سے میسج بھیج دیں. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت لیسن جس میں ہم نے بہت ڈفرینٹ ٹاپکس کو دیکھا، کور کیا الحمدللہ، اور اس میں ہم نے اپنی سورہ نحل کو بھی کمپلیٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جز 14 بھی کمپلیٹ ہوا. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے فہم میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اس کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے، اور ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں، ایسے ہی سمجھیں، ایسے ہی اس کا ابلاغ کریں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، فہم کر اس کا سمجھنے کا حق ہے، اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتایا کہ اس کو کس طرح آگے پہنچانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح حکمت اور موعظۃ الحسنہ عطا فرمائے. امین اللہم امین. انشاءاللہ آیات کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ایزی ہیں، لیکن عمل کے حساب سے کافی مشکل ہیں. میں نے ان شاء اللہ پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں اس میں سے سمجھ کیا ہے, کیا ہم نے اس کو صحیح طور پہ جیسے ہے ویسے ہی سمجھا ہے, کیونکہ اگر صحیح سمجھا ہوگا تو پھر اس پہ عمل کرنا بھی ہمیں آسان ہو جائے گا اور پھر ہم عمل بھی اکارڈنگلی کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ شروع کریں. آیا 114 115. اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہے, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما يا فتاح ربي زدني علما يا فتاح ربي زدني علما. امين اللهم امين. آية نمبر 114 and 115. یہاں پہ ہمیں ایک تو حکم مل رہا ہے کرنے کا اور دوسری چیز ہے کہ نہ کرنے کا. ٹھیک ہے, دو احکامات ہیں دو آیات میں, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ. کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے, چلیے بتائیے. آیا 114 میں ہمیں کچھ حکم ملا ہے, ہم اس پر کیسے عمل کریں گے؟ کیا حکم ملا ہے ہمیں؟ حلال اور طیب کھانے کا حکم ملا ہے. ٹھیک ہے, حلال اور طیب سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم کہیں حلال اور طیب کھاؤ تو what does it mean؟ حلال کا خالی اوپر وہ اسٹیکر دیکھ لے اور کھا لے, چاہے وہ کتنا ہی گلا سڑا ہو, کتنا ہی خراب ہو, چاہے اس کے اندر کچھ بھی ہو, انگریڈینٹس حلال ہو, سورس بھی حلال ہو, یس معنی حلال فریش, گڈ الحمدللہ. ٹھیک ہے, اینڈ دین طیب پاکیزہ ہو, ذریعہ بھی حلال ہو, بالکل بالکل. ٹھیک, گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, پھر اب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں, اب کیا اگلا حکم ہے ہمارے لیے؟ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کیسے ادا کریں گے, کیسے ادا کریں گے؟ شکر 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 شکر, دیٹس ہاؤ وی سے شکر. جوارے سے مینس کہ ہم اس کا حق کیسے ادا کریں کہ جو کھایا ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی راستے میں اپنی انرجیز کو یوز کریں. ڈو گڈ ڈیڈز, گڈ, ماشاء اللہ, ویری نائس, الحمد للہ. اور تب اس صورت میں ہمارا یہ کھانا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گا, رائٹ, الحمد للہ, گڈ. اچھا پھر دیکھیے آیا 115 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کچھ چیزوں سے. کن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے؟ کیا چیزیں حرام کر دیں؟ وہاں تو حلال کی بات آئی تھی, یہاں پہ حرام کی بات آئی. یس, مردار, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, خون, ٹھیک ہے, اوکے, ولحم الخنزیر, اوکے, گڈ, ماشاء اللہ, اینڈ دین وما اہل لغیر اللہ بھی, ٹھیک ہے, اللہ کے سوا جس پر کسی اور کا نام لیا جائے. اچھا اس میں ایک اور بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ نام تو اللہ کا لیا جائے بٹ اسٹل وہ غیر اللہ میں آئے, وہ کون سی صورت ہے؟ یس, اینی گڈ تھنگ ڈیووٹیڈ ٹو ادر دین اللہ. یس, ٹھیک ہے, ایک تو نام نہ لیا جائے اور دوسرا یہ کہ نام تو لیا جائے اللہ کا لیکن کسی اور کی, ماں سوا کی, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹل ایک آپ کے لیے رکھ دی, علت کہہ لیجیے, یا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, کہ یہاں پہ استثنا ایکسپشن کیس رکھ دیا. کس کے لیے, کس کے لیے ایکسپشن کیس ہے؟ کیون وہ بھی یہ سب کھا سکتا ہے؟ یس, جو مجبور ہو, بے بس ہو, کس چیز میں؟ کو ڈائی آف ہنگر, دا ون ہو فورس ٹو ڈو, یس مجبور ہو, اتنا مجبور ہو کہ بالکل مر جائے گا اگر وہ نہ کھائے, تو ایسی صورت میں اگر اس کو یہ سب مل جاتا ہے تو اس میں بھی دو شرائط کے تحت, اس میں بھی دو شرائط کے تحت, ٹھیک ہے, اگر وہ کھا بھی لیتا ہے ان سب چیزوں کو اپنی جان بچانے, تو اس میں دو شرائط کیا ہوں گی؟ یس, اتنا کھائے کہ بس اس کی جان بچ جائے, ٹیسٹ کے لیے نہ ہو, بالکل بالکل صحیح, سرکش نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ, گڈ, ٹھیک ہے الحمدللہ, نہ تو باغن ہو اور نہ ہی عادن ہو, الحمدللہ. پھر آیا 116 سے 118, دیکھیے ان تین آیتوں میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الانعام میں اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی کہ اپنی طرف سے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا, ٹھیک ہے, یہ سب جو ہے یہ کیا ہے, کسی چیز کو کسی حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, ٹھیک ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, یس, اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی بھی فلا نہیں پائیں گے, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں, حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کو کچھ فائدہ ملتا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ اس دنیا کا, لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہے, آخرت میں ان کے لیے کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یس. پھر وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ, بتا دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی جو یہودی تھے ان پر ہم نے یہ سب چیزیں حرام کی تھیں, اور یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, ہم نے بیان کر دیا اس کو آپ پر اس سے پہلے, ٹھیک ہے, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور اس میں انہیں کے ظلم کی وجہ سے ان پر یہ سب کچھ عائد کیا گیا تھا. پھر دیکھیں آیا 119 میں بہت ہی خوبصورت اصول ہمیں ملتا ہے, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, ٹھیک ہے, کہ کوئی نادانی میں برا عمل کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کچھ برا عمل سرزد ہو جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نادانی میں کچھ برا عمل کر لیں لیکن پھر فوری تائب ہو جائیں, شرمندہ ہوں, نادم ہوں اور اصلاح کر لیں, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رویہ کیسا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رویہ کیسا ہوتا ہے, اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں کہ جو غلطی کرے اور فوری تائب ہو جائیں, اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں 120, 121, 122, 123 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بہت ہی پیاری آیات یہاں پہ, ٹھیک ہے, بتائیے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون کون سی کوالٹیز یہاں پہ دیکھی اور ان کے کیا کیا انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے یا ان پر کیے. ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا, یس, ولم یکو من المشرکین, شاکر لانعمہ, گڈ, ماشاء اللہ, اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, پھر یس, یہ ساری اس کے ساتھ ہی, وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور اتنا ہی کافی نہیں تھا, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, کہ الحمدللہ, ٹھیک ہے, کہ امت مسلمہ کو بھی ان کی پیروی کا حکم دیا گیا, الحمدللہ, جتنی آزمائشیں ان پر آئی تھی اسی طرح کے ان کو اجر بھی ملے, اور شاکر لانعمہ میں وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے اپنی رب کی ان نعمتوں کے, ٹھیک ہے. پھر دیکھیے آیہ نمبر 124 میں جو اختلاف کی بات آئی، ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ کے اختلاف کی بات آئی، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا کامنٹ ہے؟ بالکل صحیح، الحمد للہ، بالکل آپ سب نے صحیح لکھا، بارک اللہ فیک. 124 آیہ کو دیکھیے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا. یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے ان لوگوں کے درمیان کے جو اختلاف کرتے تھے. ہمیں خامخواہ ان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگلی آیات میں ہمیں کیا حکم مل گیا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ. اللہ کی طرف بلانا ہے ہم نے، ادعو بلاتے رہنا ہے، دعوی کا کام کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالی کی طرف. کس طرح؟ بلا حکمت، بلا علم، کوئی بات زبان سے نہیں نکالنی، بیکاز ابھی ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے علم حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے. ہم ہر طرح سے علم کو حاصل کر لیں، ہر طرح کی حکمت ہمارے اندر آ جائے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ انبیاء کرام کو جو نبوت ملتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنے ارد گرد کا ماحول سمجھتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اجنبی لوگوں کے درمیان جا کے اپنی بات کرنی شروع کر دیں، پہلے ہر چیز کو دیکھیں، سمجھے اور پھر بات کریں. بالکل، دین کی روح کو پہلے خود سمجھے، پھر ہم اس کو آگے بیان کریں، تاکہ اگر دوسری طرف سے کوئی سوال ہو تو ہمیں اس کا جواب احسن طریقے سے دینا آئے، ٹھیک ہے. ان ربک ہوا، پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد کی کیٹیگری ہے کہ کس طرح ان سے بات کرنی ہے احسن طریقے سے، مناظرہ بھی اگر کرنا ہے تو احسن طریقے سے، خالی لٹھ مار انداز نہ ہو ہمارا، ٹھیک ہے. موعظہ کیا ہوتی ہے؟ موعظہ جو دل پر اثر کرتی ہے، رائٹ. سو ایسی نصیحت کرنی ہے جو حسین ترین ہو. ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمهتدین، یعنی بلا وجہ کسی کو گمراہ سمجھ لینا اور خود کو ہدایت پر سمجھ لینا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے اور کون ہدایت پانے والا ہے. بالکل بالکل، تکبر بالکل نہیں کرنا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اوکے، یہاں پہ دیکھیے بہت ہی پیاری بات 126, 127 اور 128 میں، کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ظلم کر دیتا ہے، کوئی بری بات کر دیتا ہے جس سے تمہارا دل دکھتا ہے، یس، بدگمانی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو؟ فعاقبوا، ٹھیک ہے اوکے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن اتنا ہی کہ جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں بڑھو، لیکن یہ کہ صبر بہتر ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے تو صبر ہی بہترین ہے، جی درگزر کر دینا، ٹھیک ہے. اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا، اس میں تو کیا مزہ ہے، سبحان اللہ. بہت دوسرے کو جو ہے آپ بالکل زیر کر دیتے ہیں، آپ ویسے لڑ جھگڑ کے آپ دوسرے کو شکست نہیں دے سکتے، لیکن جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹک جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ٹھیک ہے. غم نہیں کرنا ہے، گھٹن نہیں فیل کرنا اس چیز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا چالے چل رہے ہیں. صبر کرنے میں ہی ہماری جیت ہے، ہماری فتح ہے، ٹھیک ہے. اور اسی یہی جو ہے ہمارا واحد ہتھیار ہے, مومن کا ہتھیار ہے کہ جس سے ہم دلوں کو جیت سکتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اور بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے کن لوگوں کے, with those who do does تقوی, ٹھیک ہے, بالکل بالکل محسنین اور متقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی متقین اور محسنین میں شامل فرما لے اور ہم سے بہترین کام لے لے, ہمیں بھی اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے اور ہمیں اس کی بہترین دعویٰ کی بہترین حکمت سکھا دے کہ ہم جب دوسرے سے بات کریں تو وہ ایسی ہی ہو کہ موعظۃ الحسنہ بن کے دوسرے کے دل پر اثر کرے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ کتاب التوحید کریں گے, ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلا الرحمن, خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم. كلمتان
لعبيدك أنير الدار يا خ خالقنا يا رب لعبيدك نداء واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير ظاهر الباطن طاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك نردا يا خالقنا يا رب لعبيدك نردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك وعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Welcome back الحمد لله الحمد لله إن شاء الله Are ready for كتاب التوحيد
Me Who calls that
one Okay ठीक है إن شاء الله हम पढ़ रहे थे توحيد के مسائل بک میں توحيد قرآن مجید کی روشنی میں ठीक है सो हमने कुछ मसाइल इसमें देखे थे और 1113 पेज पे मसला 19 से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं ठीक है पेज नंबर 113 मसला नंबर 19 ठीक इंशाल्लाह खोल लीजिए अपनी बुक्स एंड आई विल डू द रिकैप आफ्टर ओके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह
کسی نبی نے اللہ کے سوا اپنی یا کسی دوسرے کی بندگی کی دعوت نہیں دی اس کی دلیل سورۃ آل عمران کی آیت 79 ہے ما کان لی بشرن کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو پھر اگلی بات کیا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فطرتاً انسان گمراہ تھا پھر آہستہ آہستہ گمراہی سے نکل کے ہدایت پہ آیا یہ اپوزٹ بات ہے فطرتاً انسان توحید میں تھا اس کی دلیل سورۃ روم کی آیت 30 ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین اسلام کی سمت میں جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو یہ چیز ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پشت پہ ایک ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والے جو بچے تھے یعنی جس میں ہم آپ سبھی تھے تو وہ سب کی روحیں پیدا ہو گئیں ریت کے ذروں کی طرح زمین میں پھیل گئیں پھر سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یعنی دنیا میں جاؤ گے تو کس کو رب مانو گے تو ہم سب نے باواز بلند یہ بات کہی تھی کہ بلا کیوں نہیں کہ ہم تجھے مانیں گے یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں آپ کوئی چیز اس کے اندر انسٹال کر دیتے ہیں پھر جب آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکل آتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیٹا کے اندر توحید کو ڈال دیا ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کلام اگر یہ کیا تھا کہ انی عبداللہ, تو اگر آج بھی کسی بچے کو بولنے کی دعوت دی جائے تو وہ یہی بولے گا انی عبداللہ, چاہے وہ کسی مشرک یا بت پرست ماں کے گھر میں پیدا ہو. یہ ہے وہ فطرت جو انسان کی طبیعت میں تھی. اس کے بعد لوگ اس سے بدلتے ہیں اور پھر اس سے انحراف انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے. پھر اگلی بات, خالص عقیدہ توحید ہی دنیا و آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے. سورۃ الانعام کی آیت 82 اس کی دلیل ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا, انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے. یعنی توحید سے انسان کو سکون ملتا ہے. دیکھیے, جب بندہ کسی ایک در کا ہو جاتا ہے نا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. در در پھرنے والا کہاں چین پائے گا؟ آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے, ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اس کو چین نہیں آئے گا نا. کوئی شخص جو پسند کرتا ہے چند چار دن میں ایک جگہ ہوں, پھر وہاں سے اٹھا کے مجھے سامان دوسری جگہ بھیج دیا جائے, پھر دوسری جگہ سے اٹھوں تو تیسری جگہ چلا جاؤں. ہم گھر کیوں بناتے ہیں؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. خواتین کیوں کہتی ہیں کہ اپنا گھر ہو؟ کیونکہ ہر 6 ماہ بعد نئے کرائے کے گھر میں جانا پسند نہیں آتا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا دنیا میں. شادی سے پہلے ذہن میں کتنے خیالات ہوتے ہیں لڑکیوں کے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو دل جم جاتا ہے کہ اسی گھر میں رہنا, یہی ہمارا مقدر ہے, اطمینان ہوتا ہے نا. اسی طرح جب بندہ ایک رب کا بن جاتا ہے نا تو اس کو سکون آ جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. جو ایک رب سے مانگتا ہے نا, اللہ اس کو دے بھی دیتا ہے, اور نہ بھی دے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں مل رہا تو اس میں میری خیر ہے. لیکن جو در در ایک در سے اٹھا تو دوسرے, ایک قبر سے اٹھا تو دوسرے, ایک مزار سے اٹھا تو دوسرے میں, تو اس کو تو ہر وقت غم ہی یہ ہوگا نا کہ چلو یہاں سے نہیں ملا تو اب دوسرے گھر چلتا ہوں, چلو اس شہر میں نہیں ادھر جاتا ہوں. تو لہٰذا توحید بندے کو امن دیتی ہے, سلامتی دیتی ہے. عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اے اللہ تو ہمیں انہی لوگوں میں کرنا. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت 122. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. اگلی بات, عقیدہ توحید کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کی دعوت فکر, یعنی پوری دنیا کو یہ دعوت دی گئی. یہ دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہے. اس کی دلیل 2 سے زیادہ آپ کے سامنے آیتیں رکھوں گی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک کال ہے لا الہ الا اللہ کی. بعض لوگ کہتے ہیں نا, ہر ایک کو اس کے دین پہ رہنے دو, جو جس پہ اس کو رہنے دو, بس کام اچھے کرو. یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ کسی کے الہ ہونے پہ, کسی کے عقیدے پہ بات نہ کرو اور اس کو کام اچھے کرنے دو. نہیں, انشاءاللہ ہم آیتوں کے نمبر نوٹ کریں گے. سورۃ الانعام کی آیت 46. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم. اے نبی, ان سے کہو, کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح بار بار ہم اپنے دلائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں. دوسری آیت سورۃ القصص کی آیت 71 اور 72 ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. اے نبی, ان سے کہو, اور آپ بھی سوچئے, کیونکہ یہ ساری آیتیں تھاٹ پروکنگ ہے, سوچنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. اے نبی, ان سے کہو, کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں روشنی دلا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ناروے والوں کو تو بہت سمجھ آئے گی. جب آپ کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں یا لمبی ہوتی ہیں, میکسیمم لمبی رات کتنی ہوتی ہے اس شہر میں, اس ملک میں, کوئی بتائے گا؟ جی چھوٹی کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے کبھی. اور لمبی سے لمبی راتیں کب آتی ہیں؟ کوئی آپ نے ایکسپیرینس کی ہوں دسمبر میں؟ کتنی لمبی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ جی آپ بتائیے. 3 o'clock رات ہو جاتی ہے اور صبح 8 کو رہتی ہے. ٹھیک ہے, کتنے گھنٹے ہوئے؟ جی آپ بتائیے. 18 hours کی رات ہوتی ہے. چلے اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں 2 سے 3 اباؤٹ, آج کل یہی ہے, کل تو پوری رات میں رات ہی دیکھتی رہی, اور ایون میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد بھی اجالا رہتا ہے. یعنی آپ 12 تقریباً 11 بجے کے وقت بھی باہر آسمان کو دیکھیں تو روشنی تھی, تھوڑی دھندلا دھندلا پن لگتا ہے. اور ادھر آپ عشاء پڑھ کے بیٹھتے ہیں, میرا آج کل کچھ اسکیڈول ایسا ہوا ہے کہ رات 2 بجے یہاں میری ایک آن لائن کلاس ہوتی ہے تو میں اس کے لیے بھی جاگتی ہوں, تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے آبزرو کرنا نیچر کو, تو میں فیل کرتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے رات ختم ہو جاتی ہے. یعنی 1-2 گھنٹہ بیچ میں جو ہوتا ہے وہ بھی بس ایسے ہی لگتا ہے کہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب رات چھوٹی ہے دل چاہتا ہے نا آرام کرنے کو. ہم میں سے کوئی ہے جو کھینچ کھانچ کے سورج کو دور کر دے اور رات ہماری آج کل لمبی ہو جائے؟ اور جب 18 hours کی رات ہوتی ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تھک جاتے ہوں گے لیٹ لیٹ کے, سو سو کے, کروٹے پلٹ پلٹ کے, کہ کیسے ہو کیا ہو. عادت ہو جائے تو ایک اور بات ہے, لیکن کوئی سائنٹسٹ, کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ گاہ یا جہاں سائنٹیفکلی آج کل یعنی ستاروں کو اور سورج چاند کو آبزرو کیا جاتا ہے, کوئی ایسا ہے جو 18 hours کی رات کو 8 hours میں کر دے؟ نہیں کر سکتا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے کہ جو رب تم پہ رات ہمیشہ کی کر دے؟ اور ایک رات آئے گی, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک رات 3 راتوں کے برابر ہوگی. تہجد گزار اٹھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد فجر کا انتظار کریں گے لیکن فجر نہیں ہوگی, انتظار کر کر کے پھر سوچیں گے, پھر اٹھیں گے پھر رات ہوگی, پھر انتظار کریں گے, پھر ان کے دل میں خوف آئے گا. 3 راتوں تک ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ اچانک باہر سے شور اٹھے گا اور لوگ کہیں گے سورج نکل آیا مگر وہ مشرق کی بجائے مغرب سے آیا. اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کے لوگ توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے, لیکن کہا اب توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ توبہ کی قبولیت کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی سوچو یہ رات دن کس کے اختیار میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ روشنی دے تو تم میں سے کوئی ہے جو روشنی لے کر آئے؟ کہا کیا تم نے سوچا؟ اور یہ آیتیں سوچنے کا انداز سکھاتی ہیں. آپ ان آیتوں پہ غور کیجئے گا. آپ کا کام کیا ہے اس کے اوپر کہ قرآن پاک ترجمے والا کھول لیں, اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں اور ہر آیت پہ کم از کم 3 سے 5 منٹ سوچئے, واقعی یہ کس کے ہاتھ میں ہے, یہ کون کر رہا ہے, کوئی ہے جو رات لے کے آئے, کوئی ہے جو دن لے کے آئے. کہا اللہ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر ایک اور چیز, آنکھیں کھلوائی جا رہی ہیں ہماری, اور آپ دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کوئی بہت دور نہیں جانا پڑتا. یہ نہیں ہے کہ توحید کو پانا بڑا مہنگا سودا ہے, کسی بہت بڑی آبزرویٹری میں جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے کوئی دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بےچارہ غریب دیہاتی بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی شہر میں نہیں وہ کسی جنگل میں بیٹھا وہاں بھی دیکھ سکتا ہے. اگلی چیز جس پہ تدبر کروایا جا رہا ہے اس کا ذکر سورۃ واقعہ کی آیت 68 سے 70 میں ہے. افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا جو پانی تم پیتے ہو, اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں, ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں, پھر تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ یہ دیکھیے پانی کتنی دفعہ دن میں دیکھتے ہیں, کتنی دفعہ پیتے ہیں, آپ اس کو فیل کریں یہ ہے کیا چیز. جب آپ کے حلق میں کانٹے پڑتے ہیں تو یہ پانی جس کا وجود نہیں, اگر یہ گلاس میں نہ ہو, ابھی ہمیں تو یہ گلاس دکھ رہا ہے نا, اگر یہ گلاس نہ ہو تو یہ پانی آنکھ سے دکھے گا بھی نہیں, ٹرانسپیرنٹ. لیکن آپ پیتے ہیں تو کیا فیلنگ آتی ہے, ایسے نہیں لگتا کہ جیسے چین آ گیا. آپ کے سامنے آپ کی من پسند چیز رکھی ہو لیکن آپ کا حلق چھل رہا ہو تو آپ کبھی اس کو نہیں کھائیں گے, پہلے پانی مانگیں گے. یہ کہاں سے آیا؟ بدلیوں میں سے. اللہ تعالیٰ کہتے تم نے برسایا یا ہم برسانے والے ہیں, اور بادلوں کو تو میں جہاز میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں, میرا بس نہیں چلتا میں کھڑکی توڑ کے باہر چلی جاؤں. اور میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں وہ جہاز کب بنیں گے جس میں پوری پوری دیوار شیشے کی ہوگی. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ چھوٹی سی ونڈو جو بناتے ہیں اس سے پورا دکھتا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں شیشے کے جہاز بن جائے اور انسان اڑتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں باہر بیٹھا ہوں. لیکن غور کرنا چاہیے, بارش ہو جی کہاں سے آئی؟ آج میں باہر آئی جب تو مجھے اتنا اچھا لگا، پتہ نہیں جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ پریشان ہی تھے، لیکن میں نے ونڈو کھول دی، مجھے چین نہیں آتا. میں کہتی ہوں ونڈو سے تم ویسے ہی دیکھتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین سے آپ دیکھ لیں، کمپیوٹر سے دیکھ لیں، لیکن آپ فیل کریں. آپ کو جب تک وہ فہار نہیں محسوس ہوتی، وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، آپ کیسے پیار سے کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ کہاں سے بارش آئی؟ تو اب آپ اپنے لیے ایک اور کام لکھیں، اور آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہے کیونکہ یہاں بارش بہت ہوتی ہے. اب جب بارش ہوگی نا تو آپ نے اس میں بھیگنا ہے، بھیگیں گے. آپ کو پتا ہے کہ بارش کے پانی میں بھی شفا ہے، اور بارش کے اندر بھیگتے ہوئے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ دو آپ کو ایکسٹرا چیزیں پتا چلی. کبھی بہت دعا کوئی مانگنی ہو نا، بارش میں جا کے بھیگے. صحابیات جو تھیں یہ بارش کا پانی جمع کر لیتی تھیں اور اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرتی تھیں. اب اس وقت ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے تو ہم ان چیزوں کو اس طرح نہیں لے پا رہے، لیکن اگر آپ واقعی انجوائے کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کے لیے بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں. کم از کم یہ سوچ ہی نکل آئے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ کھاری ہوتا پانی پی سکتے تھے، اور دنیا میں ایسی جگہ ہے کہ پانی کھاری ہے. میں نے پچھلے چند مہینے میں ایک ایسی جگہ ہم نے ٹریول کیا کہ وہاں اس کو کہتے سالٹ سٹی ہے، اور وہاں لیک جو ہے کہتے ہیں اس کے اندر اتنا نمک ہے کہ بندہ اس میں ڈوبتا ہی نہیں ہے. کسی کو آپ ڈبوئے تو اوپر آ جاتا ہے سطح پہ، کیونکہ اس میں نمک بہت سارا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہاں جب جہاز لینڈ ہونے والا تھا تو قریب بالکل وائٹ جگہ لگ رہی تھی، یعنی نمک ہی نمک ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ پانی کے اندر سے وہاں سے کہتے ہیں کہ سارا نمک نکل کے جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس پہ ایکٹیویٹی بھی بہت اچھی بن سکتی ہے، سوچ کا مقام. جیسے اندر آپ ایک سوچ کی فیلنگ دیں اور اس کے ارد گرد چیزیں لکھیں، پانی، بارش، ابھی تک جو پڑی رات، آنا جانا. اور اگلی چیز کیا ہے؟ سورت واقعہ کی آیت نمبر 58 سے 62، 58 سے 62 ایک اور یعنی سوچ اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں. افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اسے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اللہ اکبر. ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی غور کیا، کسی ماں یا باپ کی کوشش سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور موت کہاں آتی ہے؟ کیسے بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف شکلیں بدلتا ہے اور کیسے مرنے کے بعد انسان مختلف مرحلے سے گزر کے میدان محشر میں پہنچے گا؟ یہ سب خود ہی ہو رہا ہے کیا؟ یہ سب کچھ اچانک ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ اصل میں تم غلط سوچتے ہو. دیکھیے کھیل اور تماشا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات خود ہی بن گئی، یہ ایسے ہی چل رہا ہے. کیسے خود ہی چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، ایسے ہی اچانک ہو رہا ہے؟ اتفاقات کا مجموعہ ہے یہ دنیا؟ نہیں، یہ وہ ذات ہے جو سب کو چلا رہی ہے اور اس کو کر رہی ہے. پھر اگلی چیز جس پہ ہم تدبر کر سکتے ہیں، سورت واقعہ کی آیت. اگلی چیز جس پہ آپ غور کریں گے وہ کیا ہے؟ سورت واقعہ کی آیت 63 سے 67، 63 سے 67. افرائیتم، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی کھیتیوں پہ غور کروایا جا رہا ہے، یہ فصلیں جو اگتی ہیں اس پہ غور کرو. اور اگلی چیز جس پہ تدبر ہے وہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، اور وہ کیا؟ سورت نخل آیت 66 ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. پیتے ہیں دودھ، اور مجھے پچھلے ٹرپ میں بتایا گیا تھا کہ یہاں کا دودھ بہت خاص ہے، اور واقعی میرا خیال ہے کبھی دودھ نہیں پیا لیکن یہاں آ کے دودھ پینے میں مزہ آتا ہے. یا تو یہاں کی بھینسیں خالص ہیں کوئی، یا توحید والی بھینسیں ہیں. گائے کا دودھ ہوتا ہے یہ، لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور بالکل فیل ہوتا ہے کہ آپ بالکل کوئی نیچرل چیز لے رہے ہیں. آپ سوچیے دودھ کا ایک گلاس, صرف ایک گلاس دودھ انسان کے لیے مبلغ بن سکتا ہے. کل قیامت کے دن کوئی یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے کوئی استاد نہیں ملا, مجھے کسی نے دکھایا ہی نہیں کہ تو کون ہے, کہاں رہتا ہے, میں تو کسی دین پہ نہیں تھا, اسلام پہ نہیں تھا, میری تو کتابیں بھی میرے پاس میری زبان میں نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کبھی دودھ پیا تھا؟ ہاں اللہ روز ہی پیتے تھے. کہاں سے آتا تھا؟ کالی بھینس, تین قسم کی نالیاں اس بھینس کے اندر, خون کی, سرخ رنگ کا خون, پیشاب کی جس میں گندگی بدبو ہوگی, اور دودھ سفید. کون سی ذات ہے جو گندگی کے اندر سے اور سرخ خون کے اندر سے سفید دودھ نکالے؟ سائغ للشاربین, گلا نرم ہونے لگتا ہے دودھ کو پی کے. کبھی سوچا, کبھی آپ نے سنا آج تک کہ دودھ دھویا اور سرخ رنگ کا نکلا؟ کیونکہ اندر سے پائپ جو تھی وہ رپچر ہو گئی, پھٹ گئی اور اس میں شامل ہو گئی. یا کبھی کسی کو دودھ میں سے پیشاب کی بو آئے؟ ہم تو بنی ہوئی چیز کہیں رکھ دیں تو پاس کوئی باہر دوسری چیز ہو تو اس کی سمیل شامل ہونے لگتی ہے. کہاں دودھ نکلتا ہے. اور بھینس کتنی کالی بھدی. اور آپ دیکھیے جب نیچر سے رشتے ٹوٹتے ہیں نا, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ دودھ نکلتا کہاں سے. میں اپنی ایک کلاس میں یہی آیتیں پڑھا رہی تھی, ٹینیجر بچیاں تھیں, تو میں نے ان کو تدبر کرانا چاہا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا چاہتے ہیں دودھ کہاں سے آتا ہے, تو کہنے لگی فیسٹا سے. تو میں سمجھ گئی کیا, اب میں ان سے آگے کیا کہوں. دیکھیے جب انسان نیچر میں رہتا ہے نا, فطرت میں, تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے مسحور رہتے ہیں. سبحان اللہ, سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, دودھ کس نے بنایا. اور جب مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں نا, تو وہاں کیا ہے, دوسروں کے دیکھتے ہیں, ہائے چھت کتنی پیاری ہے, یہ فانوس کہاں سے آیا. اس لیے فطرت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر آخری چیز جو اس باب میں جس پہ تدبر کروایا گیا, وہ سورت واقعہ کی آیت 83-87 ہے. فلولا اذا بلغت الخلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, ہم اس وقت اس کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو, تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ کبھی کسی کو مرتے دیکھا ہو؟ کتنے ہی پیارے پیار کرنے والے وہاں موجود ہوں, رونے والے, دکھی ہونے والے, ڈاکٹرز, حکیم سارے موجود ہوں, لیکن کوئی روح کو واپس نہیں لا سکتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی روح کو واپس نہیں لا سکتا, بچے کے اندر جان ڈال نہیں سکتا, تو جو زندگی کے باقی دن ہیں پھر وہ کس کے اختیار میں؟ تو ان ساری آیتوں پہ غور کر کے تدبر کرنا ہے. انشاءاللہ یہاں ہم رکیں گے, اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات جو ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمد للہ, آج ہم نے جو چیزیں دیکھی اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے سوا اپنی یا کسی دوسرے کی بندگی کی دعوت نہ کسی نبی نے دی اور نہ ہی کسی اور نے. ٹھیک ہے, کسی انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جوڑے. ٹھیک ہے, آج کی تفسیر میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا نا کہ ہم نے کس کے ساتھ جوڑنا ہے, ان لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑنا ہے. رائٹ, رب کے ساتھ جوڑنا ہے, نہ کہ گروپ کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ. ٹھیک, الحمدللہ. پھر ہم نے دیکھا کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے, اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, توحید پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر خالص عقیدہ توحید ہی دنیا و آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہیں، انہی کے لیے امن اور راہ راست ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. پھر آخرت میں ایسے لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سے بڑھ کر سچا کسی کا وعدہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ہم نے ڈفرینٹ آیات دیکھیں کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی. ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد کتنی ہی چیزیں بکھری ہوئی ہیں کہ جس سے ہم اپنے رب کی ربوبیت کو جان سکتے ہیں. اوکے، فرام آور سیلوز ٹو ایوری سنگل تھنگ اراؤنڈ اس، ایک ایک چیز جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہے اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. رائٹ، ہول یونیورس، درخت کو دیکھ لیں، آگ کو دیکھ لیں، بیچ کو دیکھ لیں، مویشی کو دیکھ لیں، کسی جانور کو، چھوٹے سے پرندے کو، بڑے پرندے کو، ہر ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر آتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جو ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کل کا کل اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیك. انشاءاللہ اس کو یہاں پہ ہی ہم اسٹاپ کرتے ہیں، اور جو ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا ہے اس میں ہم اپنے تجوید کا سیشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ریڈی ایوری ون؟ انشاء اللہ، یس، بیکاز اٹس ویری نائس ٹو لسن فرام یو آل. الحمدللہ. اوکے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آیا نمبر 114 سے اسٹارٹ کریں. آیا 114، ٹھیک ہے، اوکے، الحمد للہ. چلیے ہینڈ ریز کیجیے ان شاء اللہ. آیا 114 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہو از گوئنگ ٹو ریڈ فرسٹ؟ لیٹس سی. اور اگر انشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا ایسے ہی ٹائم ملتا رہا تو پھر ہم اپنی صفات کو بھی لے کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، جو ہم نے صفات کا چیپٹر شروع کیا تھا، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کو بھی اسٹارٹ کریں گے. اوکے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے سسٹر سمیرا، آپ لیجئے مائک. اور آیا 114 115 116 117 تک آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک، مائک فور یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئكهم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. آپ نے پچھلے لیسن میں سے آیات پڑھ لی. ایکچولی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہم نے آج لیسن شروع کیا تھا 114 سے, جی جی نہیں بٹ 107, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ میرا خیال جہاں پہ ہم نے لاسٹ اس میں چھوڑا تھا وہاں سے اسٹارٹ کیا. جی ہم نے آج 114 سے اسٹارٹ کیا تھا نا. جی الحمد للہ. بٹ اینی ویز آن دا ہول جو سنا دیٹ واز گڈ الحمد للہ. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ سامنے ورڈ ہو تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے آپ مارک کر سکتے ہیں. بٹ اینی ویز ان شاء اللہ آگے بڑھتے ہیں. اور سسٹر, جی سسٹر مریم آپ مائک لیجیے ان شاء اللہ. اور اس کے بعد کی ہی آیا 108, 109 اینڈ 110 آپ پڑھ دیجیے. اگر اس دن آپ نے یہی سیم آیات نہیں پڑھی تھی. اوکے اوکے دیٹس اوکے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے چلیے مائک فور یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک مائک لینے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے. مائک لینے میں آپ کو کچھ مشکل ہو رہی ہے. اچھا وائی لاک مائک آن, اگر آپ ڈبل کلک کر دیجئے تو آپ کے پاس مائک آ جائے گا. ٹھیک ہے ٹرائی ون مور ٹائم انشاءاللہ. مائک کو ڈبل کلک کر دیجئے جو لاک مائک ہے. ٹھیک ہے سو انشاءاللہ مائک آپ کے پاس ہوگا. ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے انشاء اللہ. او یو وانٹ ٹو ٹرائی اگین؟ اوکے مائک فور یو. اوکے دیٹس اوکے انشاء اللہ. اینی ون ایلس, اگر آپ میں سے کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو دیٹس فائن انشاء اللہ. سسٹر مریم آپ کا ہینڈ پھر ریز ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سسٹر حاجرہ آپ بتائیے آپ کی کیا سچویشن ہے. ماشاء اللہ آپ اتنی محنت کر رہی تھی, بہت امپروو کیا تھا. آئی لو ٹو لسن فرام یو ان شاء اللہ اگر آپ ریڈی ہیں. اینی ون ادر وائز پھر ہم, اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم صفات کا چیپٹر اوپن کر سکیں. آپ ٹرائی کریں گی, آپ ٹرائی کریں گی حاجرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مائک فور یو. آپ کا ہینڈ ریز کیجیے تاکہ ہمیں پتا چلے آپ کہاں ہیں. آپ کا ہینڈ ریز کیجیے. ٹھیک ہے مائک فور یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان شاء اللہ آئی تھنک آج سب کو پرابلم کر رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے بجانی میز. پھر ہم نیکسٹ سیشن میں ایسا کریں گے کہ اپنی صفات کا چیپٹر کو اسٹارٹ کریں گے. آپ نے لیا تھا بٹ ہمیں نہ آپ کا مائک نظر آیا اور نہ ہی کوئی وائس آئی تھی. ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن کے لیے سب ریڈی رہیے گا. صفات کا جو کچھ ہم پڑھ چکے تھے اس کو ریوائز کر لیجیے گا تاکہ جب ہم دوبارہ اسٹارٹ کریں تو ہمیں پھر اسی چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے اور ان شاء اللہ پھر ہم کچھ نئی چیز سیکھ سکیں. بارک اللہ فیک. ان شاء اللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ سیشن میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.